الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم، هم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب أعطاني شكرا على نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سورہ احقاف کی اس 15ویں آیت کی تلاوت ابھی پرسوں ہی رات شب ولادت کی محفل میں کی گئی تھی، مگر اس وقت بھی یہ گزارش کی گئی تھی کہ اس آیت کا آخری حصہ بھی ایک دعا ہے، اور وہ جو آخری حصے کی دعا اس کا تعلق آج کے اس دن سے ہے. ماہ شعبان پورا ہی مہینہ رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، سعادتوں کا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کے یہ 3-4 دن جو ابتدائی 4 دن ہیں، پہلی شعبان ایک ایسی روایت کے مطابق جو بہرحال اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی، جناب زینب کبریٰ کی ولادت ہے، تیسری شعبان سرکار سید الشہداء کی ولادت ہے، شعبان جس کے اعتبار سے میری محفل سے پہلے آپ قصیدہ سن رہے تھے، ابی الفضل العباس علمدار کی ولادت ہے، اور آج ٹھیک آج کی یہ تاریخ 5 شعبان میرے، یعنی آج کی رات میرے اس امام کی ولادت کی رات ہے کہ جس امام کو سورہ احقاف کی 15ویں آیت کے آخری حصے دعا کی شکل میں امام مظلوم نے مانگا. اور اگرچہ بعض علماء کا یہ کہنا کہ آنے والے 2 دن میدان کربلا کے 2 اور بہت اہم کرداروں سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی 6 اور 7 شعبان، اگرچہ یہ بہت زیادہ اتھینٹک روایت نہیں ہے، لیکن کچھ کتابوں میں لکھا کہ حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم کی ولادت کی تاریخیں. تو غرض یہ کہ شعبان کا یہ پورا کا پورا ہفتہ، لیکن آج محفل ولادت ہے ہمارے اس چوتھے امام کی، کہ میں کتنا ہی اس موضوع سے بچنا چاہوں کہ جس کا تعلق یہ ہے کہ مومنین کے سامنے عبادت کا تذکرہ نہ کیجئے، نماز روزے کی بات نہ کیجئے، ورنہ مومنین ناراض ہو جاتے ہیں، مگر میں کتنا ہی بچنا چاہوں. آج کی محفل جو 5 شعبان کی مناسبت سے جو ابھی رات شروع ہونے والی، اس امام معصوم کی ولادت کی رات ہے کہ جس کا لقب ہی ایسا ہے، یہ اگر اس لقب ہی کو پڑھا جائے تو عبادت کا پیغام بھی سامنے آتا ہے اور سجدے کا پیغام بھی سامنے آتا ہے. یعنی ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین و سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام. زین العابدین 5 شعبان یعنی 5th of شعبان 37 ہجرا ولادت کی تاریخ بنتی. لقب زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، دوسرا ٹائٹل سید الساجدین سارے سجدہ کرنے والوں کا سردار، باپ کا ٹائٹل ہے سید الشہداء، دادا کا ٹائٹل ہے سید الوصیین، اور اس امام کا ٹائٹل ہے سید الساجدین. وہ تمام اوصیاء کا سردار، بابا تمام شہداء کا سردار، اور خود وہ بیٹا تمام سجدہ کرنے والوں کا سردار. مگر آج کی اس محفل کے لیے الگ سے بھی ایک عنوان دیا گیا، اور وہ عنوان بھی اپنی جگہ بہت اہم. مجھے اس عنوان پر بھی تھوڑی گفتگو کرنا، آج کی اس محفل کا بھی حق ادا کرنا، اور یہ خیال کرنا کہ اس ہفتے صاحبان ایمان کو مسلسل زحمتیں برداشت کرنا پڑی، جمعرات کو بھی تشریف لائے، جمعے کو بھی تشریف لائے، آج کی تقریر بھی ہے تو بہت لمبی نہ ہونے پائے. اور اس کے نتیجے میں جو تقریر کا پہلا حصہ ہے وہ ذرا شارٹ ہو جائے گا، لیکن اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ تو آج کی اس محفل کا جو خاص ایک عنوان دیا گیا ہے وہ ہے دعا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے مختلف معصومین کا نام سنتے ذہن مختلف خیالات آتے ہیں، علی کا نام زبان پہ آیا اور ایک مرتبہ میرے مولا کے خطبات اور نہج البلاغہ سامنے آ گئے، حسین کا نام سامنے آیا اور ایک مرتبہ شہادت اور راہ خدا میں جان دینے کا تصور سامنے آیا، حسن مشتبہ کا نام سامنے آیا اور ایک مرتبہ صلح امام حسن پہ بات کرنے کو دل چاہا، پانچویں اور چھٹے امام کا نام سامنے آیا اور ایک مرتبہ وہ علوم جو اس طرح سے پھیلائے کہ ہماری فقہ فقہ جعفری قرار پا گئی، آٹھویں امام کا نام سامنے آیا اور ایک مرتبہ ذہن میں یہ خیال آیا کہ ولی عہدی کے مسئلے کو بیان کیا جائے۔ اسی طرح سے اس سلسلہ عصمت میں چوتھے امام کا نام لیا جائے اور ایک مرتبہ ذہن میں تصور دعا آتا ہو، اس لیے کہ اگرچہ اسلام ویسے ہی ہر مومن اور مومنہ کے لیے دعا کو انتہائی اہم عبادت بنایا، بلکہ پورا قرآن انبیاء کی دعاؤں کے بیان سے چھلک رہا، مگر میرے چوتھے امام نے جس انداز سے اس دعا کے فلسفے کو استعمال کیا اور جس انداز سے دعاؤں کا ایک کلیکشن اور ذخیرہ ہمیں دیا اور جس انداز سے اہمیت دعا ہمیں بتائی کہ چوتھے امام کی وہ کتاب صحیفہ کاملہ اخت القرآن کا ٹائٹل پاتی کہ یہ صحیفہ کاملہ قرآن کی بہن۔ چوتھے امام کا زمانہ اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ سینسیٹیو زمانہ کہ حکومت ظلم کرنے کے بعد اندر سے گھبرا رہی تھی، کربلا کا واقعہ ابھی کمپلیٹ ہوا، حکومت اندر سے گھبرا رہی، ظالم ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو کتنا ہی اسٹرانگ اور طاقتور کیوں نہ ظاہر کرے مگر اندر سے ڈرتا کہ اتنا بڑا اسٹیپ میں نے اٹھا لیا، اب دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا۔ چنانچہ گیدرنگز پہ پابندی لگا دی گئی، چنانچہ اس چیز کو تقریباً امپوسیبل بنا دیا گیا کہ کوئی آدمی ممبر پر جا کر مجمع عام کو یا آڈینس کو ایڈریس کرے، وہ گھبرا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ کربلا کا واقعہ جو سارے اسلام عالم اسلام کو ہلا بھی چکا، ایک شوق بھی پہنچا چکا، تو اس کے ریزلٹس ہمارے سامنے آنے لگے۔ جیسے ہم اس کی ایک چھوٹی سی مثال صدام کے عراق میں دیکھتے کہ اتنے مظالم کیے کہ اب وہ ہر قسم کی گیدرنگ سے گھبرا جاتا، چنانچہ حتیٰ ہمارے اس 10 سال کے عظیم مراجی نماز جنازہ تک نہیں پڑھنے دی جاتی، کرفیو کا اعلان ہو جاتا، ادھر کسی مرجع کا انتقال ہوا اور ادھر پتا چلا کہ نجف و کربلا میں کرفیو کا اعلان کر دیا گیا، صرف 7 آدمیوں کو 5 آدمیوں کو اجازت، چاہے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے خوئی کا جنازہ، چاہے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے عبدالعلا سبزواری کا جنازہ، چاہے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے محمد صدر کا جنازہ۔ کیوں گھبرا رہا ہے ظالم؟ چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی طاقتور اور اسٹرانگ ظاہر کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اندر سے تو اس کو پتا اجتماعات پر اور گیدرنگ پر ہر قسم کی پابندی۔ اور اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، لوگوں کو کسی جگہ پر جمع ہونے سے روکو، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے تو یہ کوشش کرو کہ لوگوں کے دل سے وہ شوق ہی ختم ہو جائے، لوگ اس جانب متوجہ ہی نہ ہو۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ جو پورے ویسٹ نے اختیار کر لیا کہ اتنا زیادہ ان کو عیاشیوں میں لگا دو، اتنا زیادہ ان کو شراب اور میوزک کے نشے میں لگا دو کہ ان کے پاس کسی قسم کی ریلیجیس گیدرنگ یا کسی قسم کی بھی کوئی سینسیبل گیدرنگ کے لیے شوق ہی نہ پایا جائے، شراب کے نشے میں چور رہیں، عیاشیوں میں پڑے رہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا تھا، اور یہ طریقہ اس لیے بھی کامیاب ہو گیا تھا کہ کربلا کے بعد چوتھے امام کی امامت کے زمانے عالم اسلام کے پاس دولت بھی بہت آ گئی تھی، طاقت بھی بہت آ گئی تھی۔ یہ جو آپ مشہور واقعات سنتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے واقعات چوتھے امام کی امامت کے زمانے میں پیش آئے۔ محمد بن قاسم کا سندھ میں آنا اور ایک طرح سے ہندوستان میں پہلی اسلامی حکومت کا قیام، ادھر موسیٰ ابن نصیر اور طارق ابن زیاد کا افریقہ اور اسپین میں انٹر ہونا اور یورپ میں پہلی اسلامی حکومت کا قیام، تیسری جانب مسلم ابن عقبا کا ترکستان یعنی اس زمان آج کے رشیا میں داخل ہونا اور پہلی اسلامی حکومت کا قیام۔ یہ دنیا کی اتنی بڑی بڑی طاقتیں اور اتنے اہم اہم علاقے، وہاں پہ اسلام جا رہا اور وہاں پہ پہلی اسلامی حکومت قائم ہو رہی، جس کے نتیجے میں دولت بھی ساری کی ساری اسلامی دنیا میں آ رہی ہے اور کافروں سے ہونے والی ہر جنگ بظاہر لشکر اسلام کو طاقتور بھی بناتی جا رہی، تو دولت کے آنے کے نتیجے میں اتنا زیادہ عیاشیوں میں مبتلا کیا گیا کہ اب لوگوں میں شوق ہی نہیں رہا۔ لوگ سمجھتے کہ خلا مذہبی گیدرنگ میں جانے سے بور ہونے کے بجائے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم شراب کے اجتماع میں چلے جائیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم کسی میوزک اور ڈانس کے اجتماع میں چلے جائیں۔ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ ساری کی ساری ہسٹری سے پروف ہے، اور اگر کسی کے پاس ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں تو علامہ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء کے حالات میں دیکھ لیں کہ عالم اسلام کے سب سے زیادہ عیاش حکمران چوتھے امام کی امامت کے زمانے میں آفتر کربلا سامنے آئے تھے، اور وہ خالی عیاش نہیں تھے، عیاش پہلے بھی گزرے ہیں، عیاش بعد میں بھی گزرے ہیں۔ ایسے عیاش تھے جو اوپنلی اور پبلک کے اندر بیٹھ کے عیاشیاں کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کو اس راستے پہ چلانا، تو ایک طریقہ تو یہ تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پھر بھی اگر کچھ سمجھدار لوگ دین کو حاصل کرنا چاہیں، اسلام کو سمجھنا چاہیں، دین کے قریب جانا چاہیں، تو طاقت کے ذریعے سے ہر قسم کی گیدرنگ پہ پابندی لگا دی جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چوتھے امام کے زمانے آفتر کربلا وہ جو ظالم دل ہی دل میں ڈر رہا کہ ہر چھوٹی سی گیدرنگ میرے خلاف ایک جنگ اور ایک بغاوت بن سکتی، اس کی وجہ سے مکمل طور پہ پابندی۔ چوتھے امام کو وہ موقع نہیں مل پا رہا جو ان کے دادا علی کو ممبر کوفہ اور نہج البلاغہ کے ذریعے سے مل گیا۔ چوتھے امام کو وہ موقع نہیں مل پا رہا جو ان کے پوتے چھٹے امام کو شہر مدینہ کے اس اسلامک یونیورسٹی کے اسٹیبلش کرنے سے مل گیا۔ دوسری جانب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، چوتھا امام یہ بھی دیکھ رہا کہ اس وقت عالم اسلام اتنا زیادہ شاکنگ کیفیت میں ہے کربلا کے بعد، کہ اگر کہیں پر میں پبلک میں جا کر خطبات دینا شروع کی تو ہوگا یہ کہ میرے بابا کا خون جو اسلام کے لیے بہایا گیا لوگ اسے اپنے مختلف انٹرسٹ کے اندر کیش کرنے لگیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا جیسے ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ اسلام کو ایک سیاسی نعرہ بنایا گیا، اور میں بہت چھوٹی سی اپنی ایک مثال دے دوں، اپنی مثال بری تو لگ رہی ہے لیکن اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میرا اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس، کہ ایک زمانے میں مجھے بڑا شوق ہوا تھا اور ابھی بھی مجھے وہ شوق ہے، لیکن اب ذرا میں احتیاط سے چلتا ہوں کہ لوگوں کو اس چیز کے لیے کنوینس کیا جائے کہ چاہے میلبرن کا ماحول ہو یا نیو یارک کا، اور چاہے کراچی کا ماحول ہو کہ لکھنؤ کا، آج کے دور اپنے بچوں کی تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود اپنے وہ اسکول اسٹیبلش کیے جائیں کہ جس کے اندر ایک جانب بچہ سیکولر ایجوکیشن حاصل کرے اور دوسری جانب اسی کے ذریعے سے اس کو دین پڑھا دیا جائے، والدین کی یہ کمپلین بھی ختم ہو جائے کہ آج کی اس مصروف زندگی میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم دو مختلف تعلیم اپنے بچوں کو دلوائیں، دو الگ جگہ پہ ان کو بھیجیں، دو الگ جگہوں پہ خرچہ کریں۔ چنانچہ اس کا بہترین اور سمپل سولوشن ہے اپنے اسکول۔ ایک زمانہ تھا پورا 80s کا زمانہ اور مڈ 90s تک کہ تقریباً ہر دوسری یا تیسری مجلس میں اس پروجیکٹ کے بارے میں تذکرہ ہوتا، لیکن میں نے دیکھیں میں بہت چھوٹے اسکیل پہ اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے اس کا ریزلٹ ایک عجیب ریزلٹ نکلتا دیکھا کہ اتنا زیادہ مجالس میں تذکرہ ہوا تو بہت سے لوگوں نے جو بالکل کمرشل لیول پہ ایک عام سا اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں ان مجالس سے فائدہ اٹھایا، اور ان کی مدد سے مومنین کرام کو گھیر گھاس اچھے خاصے جو اسٹینڈرڈ کے اسکولوں میں بچے پڑھ رہے تھے ان کو لے کے اپنے تھرڈ کلاس قسم کے اسکولوں کے اندر لے کے آئے۔ جی یہ اسلامی اسکول ہے، جی یہ مذہبی اسکول ہے، ہم ایسا اسکول بنا رہے ہیں جیسے مولانا اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ میں اپنی جگہ سنسیئرٹی کے ساتھ ایک ٹاپک لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ریزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ کچھ کمرشل لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی مثال۔ چوتھے امام نے یہ دیکھا کہ کربلا کے واقعے کے نتیجے عالم اسلام اس وقت شاکنگ کیفیت میں، اور بہت سارے لوگ ایسے جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کربلا کا ریونج لیا جائے، بہت سارے لوگ ایسے جنہیں یہ گلٹی کانشیس ہو رہا کہ ہم کربلا کے موقع پہ خاموش کیوں بیٹھے تھے، اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کسی قسم کا کمپنسیشن اس موقع پر۔ اگر میرا چوتھا امام ممبر کے خطبات میں ذرا سا بھی پبلک گیدرنگ سے ایڈریس کرنے لگے تو چوتھا امام تو حق بتائے گا، وہ غلط لوگ فائدہ اٹھا جائیں گے اور چوتھے امام کے خطبات کو مس یوز کریں گے۔ ہماری حکومت قائم کرو، ہم حسین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ چوتھے امام نے اتنی احتیاط کے ساتھ اپنی امامت کا پیریڈ گزارا، اس کے باوجود کتنے ہی لوگ ایسے آ گئے جو خون حسین کا سلوگن سامنے پیش کر رہے تھے اور مقصد صرف یہ تھا کسی طرح ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے۔ تو اگر واقعا چوتھا امام جگہ جگہ پبلک کے اندر ایڈریس کرنے لگتا تو کتنے سارے لوگ فقط پولیٹکس کی خاطر، فقط اپنی حکومت کی خاطر چوتھے امام کے ان خطبات کو استعمال کرتے. تو دیکھیں یہ دو پرابلم تھے. ایک جانب حکومت راضی نہیں ہے کہ کہیں پہ اس انداز کی گیدرنگ ہو، دوسری جانب ذرا بھی اگر کہیں چانس بنے تب بھی خیال کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ آدھی بات چوتھا امام کا ہے اور اس بات کو استعمال کر کے دوسرے لوگ اپنے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کو حاصل کریں. اب اس لیے پبلک میں خطبات نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن امامت کی ذمہ داریاں بھی ہیں، امامت کی ریسپانسبلٹیز بھی ہیں. لوگوں کو ان دو چیزوں کے لیے تیار کرنا ہے جو ہر امامت کی بیسک ذمہ داری ہوتی ہے. نمبر ایک، ظالموں کی معرفت. اسلام فقط اللہ کی معرفت کا نام نہیں، اسلام ظالم کی معرفت کا نام بھی ہے. اسی لیے ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو لا الہ بھی ہوتا ہے، الا اللہ بھی ہوتا ہے. سچے اللہ کو بھی پہچانو، جھوٹے اللہ کو بھی پہچانو. اسی لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہتے ہیں. اللہ کی بھی معرفت کرو، شیطان کی بھی معرفت کرو. جب تک کہ برائیوں کو نہیں سمجھو گی، اس وقت تک اچھائیاں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو یہ دو چیزیں امامت کی ذمہ داری. نمبر ایک، اسلام لوگوں تک اس طرح پہنچانا کہ ان کا کیریکٹر اور کردار صحیح. دوسری جانب ظالم حکمرانوں سے لوگوں کی معرفت کرانا. لیکن کیا کریں، اگر خطبات دیتے ہیں تو آپ نے وہ دو پرابلم سن لیے جسے بار بار ریپیٹ نہیں کرنا. چنانچہ پورے سلسلہ معصومین، 14 کے 14 معصومین، چوتھے امام یہ پرابلم سامنے رکھ کر کہ خطبہ دینا اس وقت مناسب نہیں، امامت کی ریسپانسبلٹیز کو ادا کرنا واجب. خدا نے امام کو دنیا میں بھیجا اس کام کے لیے، تو اپنے دنیا میں آنے کے پرپس کو پورا بھی کرنا، پبلک کے اندر اس طرح گیدرنگ نہیں کرنا ہے جیسے میرا دادا علی کر چکا ہے یا میرا پوتا چھٹا امام کرے گا. چنانچہ ان دونوں چیزوں کو ملایا اور بہترین ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا فریضہ امامت کو ادا کرنے کا، جس کا نام ہے دعا. صحیفہ کاملہ کی دعائیں، یہ عجیب انداز ہے، عجیب ہتھیار ہے، عجیب ویپن ہے، عجیب ٹیکنیک ہے، عجیب طریقہ ہے، جس کے ذریعے سے پبلک میں اس طرح کے ایڈریس کیے بغیر کہ جس سے یا حکومت کے کان کھڑے ہوں یا سیاسی لوگ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کوئی بینیفٹ حاصل کریں، ادھر نہیں گئے. دوسری جانب ظالموں کے ظلم سے بھی مسلمانوں کو آگاہ کیا، دوسری جانب لوگوں کو کردار اور کیریکٹر بنانے کے پیغام بھی پہنچایا، اور عجیب انداز سے پہنچایا. دعا کر رہے ہیں، دعا پہ تو دنیا کی کوئی حکومت پابندی نہیں لگا سکتی ہے. یہ دوسری بات، یہ دوسری بات کہ ظالم ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے سبق حاصل کرتے ہیں. آج آپ مدینہ منورہ میں شہزادی کی زیارت پڑھ لیجیے. مدینہ منورہ کے اندر بہت سارے مومنین کرام فقط اس بات پہ گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ شہزادی کی زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ زیارت میں ایک آدھ فقرہ ایسا، سلام ہو اس بیوی پر جن کا پہلو شکستہ کیا گیا، سلام ہو اس بیوی پر جن کے حق کو چھینا گیا، السلام علیکم یا مستحدت المقہورہ. آج ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب پہلی مرتبہ یہ چیز ہوتی تو ظالم کو بھی ریئلائز نہیں ہوتا. چوتھا امام دعا کو استعمال کر رہا، جو کام نہج البلاغہ کے خطبات کے ذریعے میرے مولا نے کیا، جو کام میدان کربلا میں گردن کٹا کے اپنا خون دے کر حسین نے کیا، جو کام مدینہ کے مدرسے میں بیٹھ کر چھٹے امام نے تبلیغ دین کر کے کیا، وہی کام سید الساجدین نے دعا کے ذریعے سے کیا ہے. ہر امام زمانے کے حالات کو دیکھ کے اس زمانے کے حالات کے مطابق تکنیک کو اختیار کرتا. چنانچہ اقبال کا شعر جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں جبکہ میں باقی شعر و شاعری سے بہت دور، اور وہ کیا ہے، ہے حقیقت ابدی مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. جیسے جیسے ظالموں کے انداز بدلتے رہتے ہیں ویسے ویسے امام معصوم کا طریقہ بدلتا. دعا کو صحیح معنوں میں چوتھے امام نے استعمال کیا. کس طرح سے کہ مدینے میں سارا سال زائرین کا آنا جانا رہتا، ہر وقت روضہ رسول کھچاکھچ بھرا ہوتا، مکہ اللہ کا گھر، حج اور رجب کے عمرے میں تو بے انتہا رش، اس کے علاوہ بھی مکہ خالی نہیں ہوتا. چوتھا امام حج کا موقع ہو، عمرے کا موقع ہو، زیارت کا موقع ہو، کبھی ذریعہ رسول کو پکڑا، کبھی خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑا. یہ جو روایتوں میں ہے کہ 20 حج یا 30 حج یا 40 حج چوتھے امام نے کیے تھے، حج بطور حج بھی کیا تھا، حج بطور تبلیغ بھی کیا تھا. پہنچ گئے، رات کا وقت ہے، خانہ کعبہ میں دن سے زیادہ رات کو مجمع ہوتا. یہ وہی لوگ سمجھ پائیں گے کہ جو خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آئیں اور تڑپ رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر ایسی رات کا انتظار کر رہے ہیں. ایک عجیب لطف، ایک عجیب مزہ، ایک عجیب سرور ہے خانہ کعبہ کے صحن میں رات کے وقت عبادت کرنے کا. چوتھا امام نہ کسی کو ایڈریس کر رہا ہے، نہ کوئی مجمع جمع کر رہا ہے، نہ کسی سے بات کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا پردہ تھامے ہیں، رو رہے ہیں، گلگلا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور دعا کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے امت مسلمہ کو وہ سارا پیغام دے رہے ہیں جس کے لیے کبھی خطبات دینا پڑتے ہیں، کبھی کتابیں لکھنا پڑتی ہیں. صحیفہ کاملہ کی دعائیں، دعا ہے نا، لیکن خالی آپ اس کے کانٹیکسٹ کے لیے اس کو دیکھیے، دعاؤں کا جو ٹاپک ہے اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عام دعائیں نہیں ہیں. والدین کے حق میں دعا جس کے اندر بچوں کو پیغام دیا جا رہا، خالی اتنی دعا نہیں کہ خداوندہ میرے والدین پر کے ساتھ اچھا سلوک کر، سارے والدین کے احسانات بتائے گئے. اولاد کے حق میں دعا، والدین کو رسپانسبلٹی بتائی جا رہی ہے، پڑوسیوں کے لیے دعا، رشتہ داروں کے لیے دعا، عالم اسلام کے لیے دعا، عید کی دعا. اور عید کی دعا میں کیا پورا پیغام ہے کہ عید کیسی منانا، عرفات کی دعا، عرفات کی دعا میں پورا پیغام ہے کہ حج کیسا کرنا، سرحدوں پر بیٹھنے والے سپاہیوں کے حق میں دعا جس میں پورا پیغام ہے کہ جہاد کس چیز کا نام ہے، اور جمعے کی دعا جس کے اندر ظالم حکمرانوں پہ لعنت سی آ رہی ہے عجیب انداز کے ساتھ. صحیفہ کاملہ آج کا ٹاپک نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو آدھے گھنٹے یا 45 منٹ میں اس کا حق ادا کر نہیں سکتا. مجھے تو صرف یہ بتانا کہ جو کام علی کی ذوالفقار عالم اسلام کے ابتدائی زمانے میں کر رہی، وہی کام میرے مولا سید الساجدین کی دعائیں اور صحیفہ کاملہ کے ذریعے سے کربلا کے واقعے کے بعد انجام پا رہا. یہ کربلا کا واقعہ اور یہ دعا کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا، لیکن خود دعا اپنی جگہ تبلیغ کا ذریعہ تو بنی، خود دعا اپنی جگہ ظالموں کی معرفت کا ذریعہ تو بنی، پہچانا، پہچانوایا. اور تقریباً ہر دوسری دعا کے اندر یہ فقرہ آیا. صحیفہ کاملہ کی جو لمبی دعائیں، چھوٹی نہیں لمبی، ہر دوسری دعا کے اندر یہ فقرہ آیا کہ پروردگارا جو جس کا حق ہے وہ اس کو دلا، اور آل محمد کو ان کا حق پلٹا دے، لیکن اس کے علاوہ ظالموں کی معرفت اور کردار سازی، اس کے علاوہ صحیفہ کاملہ کی دعا میں اصل دعا کا پیغام موجود ہے. دعا کس چیز کا نام، بہت اہم چیز. میں تفصیل کے ساتھ تو الگ بات کروں گا کسی اور موقع پر، لیکن ایک جملہ، آج علم سائیکالوجی، لوگ ڈپریشن کے مریض، لوگ ذہنی بیماریوں میں مبتلا، لوگ قسم قسم کے ٹینشن اپنے ذہن پہ سوار کیے ہوئے ہیں، قسم قسم کی دوائیں استعمال کرنا پڑتی، ٹرنکلائزر کی طرف جانا پڑتا، سائیکٹرسٹ کے پاس اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی، اور پوری یہ سائیکالوجی کا خلاصہ دیکھ لی جو چیز دعا کے ذریعے سے پروردگار نے ہم کو عطا کی، وہ ساری کی ساری سائیکالوجی، وہ سارے کے سارے سائیکٹرسٹ، وہ سارے کے سارے ٹرنکلائزر، وہ ساری کی ساری ایسی نشے والی یا سکون پہنچانے والی دوائیں، ان سب کا خلاصہ دعا. غالباً اس لائبریری میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے، دیکھیں جی، میں نے دعا اور انسان، پوری فلسفی تو آپ کو وہاں ملے گی، وہ بھی بہت مختصر، لیکن دعا کس چیز کا نام. دیکھیں، دعا اس چیز کا نام ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان محتاج ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو دوسرے کا محتاج نہ ہو. ارسطو نے ویسے ہی نہیں کہا تھا کہ انسان ایک سوشل اینیمل، ہر ایک کو دوسرے کے کام، لیکن نافہم، لیکن نادان، لیکن ناسمجھ، لیکن جاہل، لیکن احمق و بے وقوف آدمی محتاج تو ہیں، لیکن اس عالم محتاج میں بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اپنے ہی جیسے کسی دوسرے محتاج کے، جو خود کسی اور کا محتاج. اور سمجھدار اور معرفت رکھنے والا جب محتاج ہوتا ہے تو ہاتھ پھیلاتا ہے اس کی بارگاہ میں جو سمجھ اور بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے. ہاتھ ہر ایک پھیلاتا لیکن خود ایک محتاج دوسرے محتاج کے آگے ہاتھ پھیلا، اسے کہتے ہیں خوشامد، اسے کہتے ہیں چاپلوسی، اسے کہتے ہیں تملق. اور اگر ایک محتاج اس کے آگے ہاتھ پھیلائے جو کسی کے آگے محتاج نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں دعا. بندے اور خالق کا ایک عجیب رشتہ. دعائے کمیل کے آخر میں بھی بار بار یہ فقرے آ رہے ہیں کہ اے خدا، تو نے عبادت کا حکم دیا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں، تو پلٹ کے تو نے ہم کو ایک انعام دیا ہے کہ پھر تجھ سے دعا مانگے. دعائے الحمد کے سورے کے اندر جو دعا آئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیں رشتہ، ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و، اور سب چیز اسی سے مانگتے ہیں، ایاک نستعین. یہ دعا کتنے سارے فائدے ہمیں ایک وقت میں پہنچاتی. فلسفہ دعا، پہلا پیغام تو یہ کہ ہمیشہ تمہیں یہ یاد رہے کہ تم محتاج. دیکھیں، جہاں آدمی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں یا میں فلاں کا محتاج نہیں، وہیں پہ تکبر آتا، وہیں پہ غرور آتا، وہیں پہ ایروگنس آتا، وہیں پہ عقل آتی، وہیں پہ انسان شیطان بنتا. معصوم کی ایک حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں. کس معصوم؟ انہی معصوم کی جو صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے خالق ہے. فرماتے ہیں اصول الکفر ثلاثہ، جتنا دنیا میں کفر ہے تین جگہ سے نظر آتا، جس میں پہلی چیز بتائی تھی تکبر یا غرور یا اکڑ، یہ تکبر. اور فرمایا تھا کہ شیطان میں یہی تکبر آ گیا جو اس کو شیطان بنا گیا، ورنہ نمازی تو وہ تھا، روزے دار تو وہ تھا، عبادت گزار تو وہ تھا، تسبیح پروردگار تو وہ کرتا تھا، مگر ایک تکبر اور غرور تھا. نماز پڑھنے کے بعد بھی مقصد نماز کو نہیں سمجھتا تھا. نماز کا مقصد کیا؟ کہ تمہیں اتنا جھکا دیا جائے، زمین پہ گرا دیا جائے، احساس ہو جائے کہ تم کتنے محتاج ہو، احساس ہو جائے کہ تم نتھنگ، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. جہاں دل سے یہ خیال نکلتا وہیں سے شیطنت کا آغاز ہوتا. دعا اسی تکبر کو دور کیا کرتی. یہاں پر ضمنی طور پر ایک بات کہہ دوں، اسی لفظ تکبر یا ایروگینس یا اکڑ کہ ہم جیسا کون. اب کسی کو اپنی دولت پہ تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے آسٹریلین ہونے پہ تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے خاندان پہ تکبر ہوتا ہے، کسی عورت کو اپنے حسن جمال پہ تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے کانٹیکٹ پہ تکبر ہوتا ہے، کسی کو علماء میں اکثر اپنے علم پہ تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنی عبادت پہ تکبر ہوتا ہے، مختلف طریقے. اور بدترین خرابی ہے، لیکن آج کا ٹاپک نہیں، یہ عجیب بات ہو گئی کہ بیماری ہے تکبر، اس کا علاج ہے دعا. علاج پہلے آ رہا ہے کیونکہ چوتھے ایمان کی ولادت کی محفل سجائی گئی، لیکن بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے، اگرچہ یہ روایتیں ذرا ضعیف بھی ہیں اور ایز اٹ از اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، اس کے میسج کو سمجھنا. کہ کبھی یہ بھی مت کہو کہ میں، وہ حدیث ہے نا کہ دن اللہ کے رسول اپنے گھر میں بیٹھے، دروازے پہ نوکنگ، پیغمبر نے پوچھا کون، اس نے کہا انا، میں ہوں. بہت سے لوگ یہی کہ میں ہوں، میں جانتے ہوتے کہ یہ آدمی کون ہے تو سوال ہی جو ہوتے ہیں. میں پیغمبر نے کہا میں کیا، یہ لفظ وہ ہے جو صرف اللہ کہہ سکتا ہے میں، باقی کسی انسان کو میں کہنے کی ضرورت نہیں. انسان زیادہ میں کرتا ہے تو بکری کو یاد کرے، وہ میں کرتی ہے تو کاٹ کے پھینک دی جاتی. میں منع کیا، کہ یہ مت کہو. اور اسی علم عرفان کے ماہرین، ایک تو ہے صوفیت جو لوگوں کو محبت اہل بیت سے ہٹانے کے لیے ایجاد کی گئی، یہ دوسری بات ہے کہ بعض صاحبان ایمان نے پھر اسی کو استعمال کر کے تبلیغ اہل بیت کی. اور ایک ہے علم عرفان، جو ہمارے مراجع کا علم. علم عرفان میں بھی یہ جملہ، اور میرے بزرگوں کا تعلق لکھنؤ سے، تو ہمارے یہاں لکھنؤ میں بھی ایک رواج تھا کہ آدمی اپنے لیے لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا. ہم علم عرفان کے ماہر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات کرو تو ہم نے یہ کیا. اور ہمارے یہاں لکھنؤ کے اندر لفظ بھی یہی تھا، یہ نہیں کہتے میں نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. کہ ہم میں یہ تصور کہ ساری اپنی طاقت نہیں ہے، کوئی اور ہمارے ساتھ شریک، وہی پروردگار، کہ اس کے سہارے کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور میں کے اندر یہ تصور ہے جو کیا میں نے کیا، کہاں کا خدا، کہاں کا رسول، کہاں کے امام. چاہے کہنے والے کی یہ نیت نہ ہو، لیکن لفظ ایک ایسا خطرناک لفظ سمجھا گیا کہ بعض روایتوں میں روکا گیا ہے. اور علم عرفان کے ماہرین نے اسی لیے کہا کہ اس کے بدلے ہمیشہ ہم کہو. انگریزی میں جیسے آئی ہے، آئی کے بدلے بھی استعمال کرو. کوئی مسئلہ شریعت نہیں بتا رہا، یہ علاج ہے تکبر توڑنے کا، لیکن اس کا بہترین علاج ہے دعا. دعا کا مطلب کیا؟ دعا کا مطلب یہ کہ رو، دل گراؤ، اور اس بات کا اقرار کرو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم سے بڑا کوئی ہے، دینے والا کوئی ہے. یہ دعا انسان کو عقیدہ توحید یاد دلاتی. ہر آدمی اپنے، ہر مسلمان اپنے آپ کو توحید والا سمجھتا، مگر یاد کتنے لوگوں کو رہتا. دعا کے فلسفے میں خصوصیت یہ کہ یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ توحید، یعنی ہے اس کائنات میں کوئی جس کے آگے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی ایک ہے. اس لیے کہ دعا کا ایک اصول ہے نا کہ دعائیں مانگے جاؤ، اگر قبول نہیں ہو رہی ہے پھر بھی مانگے جاؤ. کیوں قبول نہیں ہو رہی تو کیوں مانگے جاؤ؟ وہ دعا کمیل کی شروع کا پیغام کہ اے خدا، میں بار بار تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، قبول نہ بھی کر تب بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، تب بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے علاوہ اس کائنات میں ہے کون جس کے دروازے پہ جاؤں، تیرے علاوہ اس کائنات میں ہے کون جو میری حاجتیں پورا کرے. تو وجود خدا بھی یہ دعا سکھاتی ہے. میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس فلسفہ دعا کے پورا شرے کو. وجود خدا بھی یہ دعا سکھاتی ہے کہ ہے کوئی اس کائنات کے اندر نظام چلانے والا، اور توحید کا پیغام بھی دیتی ہے کہ وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک سیاسی پارٹی جوائن کرنا، اس نے ہمارے مطالبے پورے نہیں کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم وہاں جا رہے ہیں، دوسرا بھی تو گروپ ہے نا سامنے، آپ کو چھوڑ کے وہاں جا رہا ہوں. یہ دعا ہمیں بتاتی ہے توحید، اور کوئی ہے ہی نہیں. بات ہماری مانی جائے تب بھی اسی دروازے پہ آئیں گے، نہ مانی جائے تب بھی اسی دروازے پہ آئیں گے. یعنی دعا دراصل وہ جملہ ہے جو بریر حمدانی نے شب عاشور امام مظلوم کے سامنے عرض کیا. شب عاشور آج بھی برادر محترم علمدار صاحب جو کلام پڑھ رہے تھے اس میں شب عاشور ایک دو تذکرے آئے، شمع جلانا، اندھیرا کرنا، یہی تو جملہ تھا کہ جب حسین نے چراغ گل کر کے کہا چلے جاؤ. یہ بھی یہ واقعہ بھی میں مختصر کر رہا ہوں، آپ میری مجبوری سمجھ رہے ہیں نا، یعنی میری کہ اپنی مجبوری سمجھ رہے ہیں نا کہ وقت آپ کے پاس اتنا ہوتا نہیں تو ہر بات کو جلدی جلدی مکمل کرنا. تو کیا کہا تھا، جب دوبارہ چراغ روشن ہوا اور دیکھا کوئی بھی نہیں گیا اور حسین نے کہا تھا اب بھی نہیں گئے، میں نے چراغ تک گل کر دیا، تو اس وقت بریر حمدانی کا جملہ یہی تو تھا نا کہ حسین میں نے تیرے نانا کا زمانہ دیکھا، میں نے تیرے بابا کا زمانہ دیکھا. جو تو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا، تو ہمیں بھیج رہا ہے صحیح بھیج رہا، اس لیے کہ تجھے ہماری ضرورت نہیں لیکن ہم تو تیرے محتاج ہیں نا، ٹھوکرے مار کے بھی نکالے تو پلٹ کے یہیں آئیں گے، اس لیے کہ نہ اس سے بہتر در ہے اس دنیا میں کوئی، نہ اس سے بہتر گھر ہے اس دنیا میں کوئی. یہی جملہ جو بریر حمدانی نے کہا، یہ پورے فلسفہ دعا کے اندر پروردگار عالم سے ہمارا پیغام ہوتا کہ خدا بندہ دعائیں کرتے کرتے ہماری زبان گھس گئی، خدا بندہ دعائیں کرتے کرتے ہمارا گلا سوکھ گیا، لیکن پھر بھی تیرے ہی پاس آئیں گے، اس لیے کہ کوئی اور دینے والا ہے ہی نہیں ہے. تو ایک طرف یہ وجود خدا کو یقین دلاتا ہے، دوسری جانب یہ وحدانیت پروردگار کا پیغام بنتا ہے کہ جو دے گا وہ دے گا، تیسری جانب یہ صفات ثبوتیہ کو ہمارے ذہنوں میں اور زیادہ واضح کرتا جاتا. دعا مانگ رہے ہیں، ارے دعا مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے جس کو دعا مانگ رہے ہیں وہ مر چکا ہو اب تک، ہو سکتا ہے کہ اس کا تختہ پلٹا جا چکا، کہا نہیں وہ ہائی ہے، نہ اسے کبھی موت آ سکتی ہے نہ کبھی وہ مر سکتا ہے. ارے ہو سکتا ہے کہ آج کل اس کے حالات صحیح نہ رہیں، آج کل اس کے حالات صحیح نہ رہیں، اس لیے کہ ہمارے مراجع کرام نے عراق کے حالات میں جملہ کئی مرتبہ کہا، یعنی بہت یہ پرائیویٹ سیٹنگ کی بات، کہ جو لوگ پہلے بوریاں بھر بھر کے خمس لاتے تھے کہ یہ ہمارے مال کا خمس، آج اتنے محتاج ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں ان کے گھر میں سہمے امام بھجوانا پڑتا ہے تاکہ ان کے بچوں کے کھانے کا انتظام. دنیا تو یہی کہ جو آج اتنا اونچا ہے کل اتنا ہی نیچے ہو سکتا. تو بھائی تم دعا تو مانگ رہے ہو، پہلے چیک تو کر لو کہ ابھی اس کے خزانے بھرے ہیں کہ نہیں بھرے ہیں، ابھی وہ دینے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے. کہا کہ کسی اور سے کوئی تھوڑی دعا مانگ رہے ہیں، اس سے دعا مانگ رہے ہیں کہ جس کے خزانے قدرت میں نہ کبھی کمی آئے گی نہ کبھی زوال آئے گا. دعا مانگ رہے ہو اتنے آہستہ آہستہ اس طرح چپتے چپتے، وہ تو اتنی دور بیٹھا تمہاری آواز پتہ نہیں وہاں پہنچے کہ نہ پہنچے، مسکرا کے کہا کہ میرے غیرے سے دعا نہیں مانگ رہے ہیں، اس سے دعا مانگ رہے ہیں جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، عالم بھی ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، خبر اسے ہو جاتی ہے، اقرب من حبل الورید، ہماری حبل الورید ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. صحیح مانو رسم نہ ہو، رواج نہ ہو، رٹی رٹائی باتیں نہ ہو، طوطے کی طرح سے کہو میاں مٹھو کھاؤ گے، چوری کی طرح گردن نہ ہی لے، باقاعدہ اگر صحیح معنوں میں دعا مانگی جائے تو یہ دعا، دیکھیں میں کتنا سمیٹ رہا ہوں موضوع کو، یہ دعا تمام صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کو ہمارے لیے واضح کرتی ہے، یہ ایک دعا پروردگار عالم کے اس قدرت کو ہمارے لیے واضح کرتی ہے، یہ دعا خدا کے رب العالمین ہونے کو ہمارے لیے واضح کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ جب اس دعا کے حوالے سے وہ دو پیغام بھی آ گئے کہ سنو جو دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوئی آخرت کے دن تمہیں اس کا اتنا ثواب ملے گا. دیکھیے احسان مانیے اس خدا کا، ہم دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے وہ دعا بہتر نہیں، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، ہمارے لیے بعض دعائیں بہتر نہیں ہوتی، ہم اپنی نادانی میں مانگتے ہیں، ہماری وہ حالت ہوتی ہے جو بچے کی حالت ہے کہ اس نے چمکتی ہوئی چھری دیکھی ہم سے کہا یہ ہم کو دلوا دیجیے، ہم بہلاتے ہیں پھسلاتے ہیں توجہ ہٹاتے ہیں، وہ نہیں مانتا ہم اس کے رونے کو بھی برداشت کر لیتے ہیں، اس کے حق میں بعض دعائیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. پیغمبر اسلام ایک صحابی کی حالت دیکھ رہے ہیں، بہت ہی اچھا صحابی، ہر نماز کی صفحے اول میں آنے والا صحابی اور صفحے اول میں بھی پیغمبر کے بالکل پیچھے پہنچنے والا صحابی، یہ میلبرن میں بیٹھ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ یہاں صفحے اول ہمیشہ ہی ٹوٹی ہوئی رہتی ہے اور یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن 1400 سال پہلے کے مدینے میں سمجھ میں آئے گا، جب لوگوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ پیغمبر نماز پڑھا رہے جلدی سے جاؤ تاکہ قریب سے قریب کھڑے ہونے کا موقع ملے. نماز کے اندر جتنا پیش نماز سے قریب ہوگے نماز کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، چاہے پیش نماز کوئی بھی کیوں نہ ہو. جب عام پیش نمازوں کی یہ حالت ہے کہ ان سے قربت تمہاری نماز کو بڑھا دیتی ہے، تو اگر اللہ کا رسول امامت کر رہا ہو ایک مرتبہ کمپٹیشن ہوتا، اور اس کمپٹیشن کے نتیجے میں کبھی ایک آدمی پہلے آ جاتا ہے کبھی دوسرا پہلے آتا ہے، جو آج پہلی صف میں کل وہ دوسری میں ہوگا، جو آج دوسری میں کل وہ پہلی میں ہوگا، مقابلہ ہوتا. یہ ہیلدی کمپٹیشن کو اسلام پسند کرتا، مگر ایک صحابی ایسا کہ اس نے اپنی جگہ جب فکس کی ہے تو ہمیشہ وہ پہنچ جاتا، اتنا جلدی وہ آتا، اتنا اسے نماز کا خیال، کسی بھی کام میں لگا ہو کسی بھی بزنس ڈیلنگ میں ہو وہ پہنچے گا ضرور. پیغمبر اسلام اس کی حالت سے اندازہ لگایا لیکن ہے بہت غریب، پھٹے ہوئے کپڑے، چہرے کے اوپر فاقے کے آثار، اور انکوائری کی تب بھی پتا چلا، علم رسالت تو ہے اپنی جگہ. ایک مرتبہ کہا خدا بندہ اتنا پکا نمازی اور ایسا نماز جماعت کا شوقین اور اتنا مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے اس کی حالت برداشت نہیں ہو رہی. دیکھیں خدا کا رسول بھی جانتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو بتانا ہے کہ کچھ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، تمہارے لیے قبول نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ پروردگار نے کہا کہ اے میرے حبیب، جس حالت میں میں نے اس کو رکھا اسی حالت میں رہنے دو. کہا نہیں خدا بندہ، میرا دل چاہتا کہ جب فاسق فاجر گناہگار، یہ جملے میرے ہیں، بے نمازی شرابی داڑھی منڈے بے حجاب عورتیں حرام کھانے والے، ان کو اتنا مل رہا تو ایسا پابند صوم و صلات، اس کی حالت بھی اچھی ہونی چاہیے. یہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے کافروں کے لیے تو تھوڑی پیدا کی، ہر نعمت مومن کے لیے. حتیٰ یہ جو روایتوں کا جملہ، یہ روایت میری آئندہ تقاریر جو چار مسلسل تقریریں ہوں گی اس کے لیے ایک تمہید کا کام کرے گی. حتیٰ جو اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں وہ تو پیدا کی ہی مومن کے لیے. اس دنیا میں کافر بھی جو کچھ بنا رہے ہیں وہ بنا اپنے لیے رہے، لیکن آخر میں ملے گا مومن کو کوئی ہے آنے والا جو یہ سب دیکھ رہا ہے کہ خوب آ رہا، جتنا زیادہ ترقی کر رہے ہو، جتنا زیادہ چیزیں بنا رہے، اچھا میرا کام تم آسان کر رہے ہو، آخر میں یہ سب کی سب میراث مومن کو ملنے والی. اور انشاءاللہ آئندہ تقاریر سے زمانے کے امام اور ان کے حالات پر ہماری تین یا چار تقاریر کا سلسلہ شروع ہونے والا. تو اب پیغمبر نے کہا کہ یہ تب مقدس اور متقی آدمی، مجھ سے اس کی حالت برداشت نہیں ہوتی. کہا بھی چلو ٹھیک ہے، تم نے خواہش کی ہم پورا کر دیتے. اور جبرائیل آگے اور لانے کے بعد ایک دینار لا کے پیغمبر کے ہاتھ میں دیا، جس کو قرضہ دے دی. اچھا یہ اسلام میں ایک بہت اہم حکم ہے کہ کوشش یہ کرو کہ کوئی آدمی نکھٹو نہ بنے، ناکارا نہ بنے، کاہل نہ بنے، اپاہج نہ بنے. ایسی چیریٹی کو بھی اسلام نے اتنا پسند نہیں کیا ہے جو لوگوں کو کام کاج سے بے نیاز کر دے. چنانچہ صدقے کا اتنا ثواب بتایا، اس کے بعد کہا لیکن اگر قرضہ کسی کو دو گے تو اس کا ثواب اس سے 18 ٹائمز زیادہ. یہ واحد حدیث ہے جس کے اندر 18 کا لفظ آیا، ورنہ عموماً راؤنڈ فیگر آتے ہیں 10 گنا 20 گنا 50 گنا 70 گنا، لیکن یہ حدیث وہ ہے جس میں راؤنڈ فیگر نہیں آیا. تو اب اس پر علماء نے الگ بحث کی ہے کہ 1818 اس میں کیا خاص بات ہے، لیکن کہا کہ قرضے کا ثواب صدقے سے 18 گنا زیادہ. ایک آدمی آیا کہا کہ میرے گھر میں فاقہ تو میں کچھ مدد کر دیجیے، آپ نے صدقہ دے دی. اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو قرضہ دیا کہ لے جاؤ بعد میں لوٹا دیں، کہا کہ اس کا ثواب زیادہ. اب یہ دوسرے ادھر ادھر کے ٹاپک نہیں آنے چاہیے ورنہ میں اپنی تقریر پوری نہیں کر پاؤں گا. پیغمبر نے قرضہ دیا، اس کے لیے یہی بڑی برکت. ایک مرتبہ چوما اس نے اللہ کے رسول، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جو دینار ملا یہ تو میرے لیے بڑا قیمتی ہو گیا. پیغمبر نے کہا لیکن اسے استعمال کرنا، ایسا نہ تبرک سمجھ کے اٹھا کے رکھ دے جیسے ہم نے قرآن کو یہی کیا کہ قرآن آیا اس لیے کہ اس کو پڑھیں سمجھیں اس پہ عمل کریں، ہم نے تبرک بنا کے اس کو اوپر شیلف پہ رکھ دیا. تو پیغمبر نے کہا اسے استعمال کرنا، اس نے استعمال کرنا شروع کی. جنت کا آیا ہوا دینار جبرائیل لے کر آئے، کون جبرائیل؟ جو کل تک قرآن لے کے آتے تھے آج ایک دینار لے کے آ رہے ہیں، تو کتنا اہم ہو گئے. اور پیغمبر نے دیا، چنانچہ اب جو برکت ہو. لیکن یہ برکت، یہی واقعہ ایسا ہے کہ جس کو میں آدھے گھنٹہ بھی کھینچ سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس، تو ہمت اور طاقت ہے وقت نہیں ہے، مختصر ہی کہ اب جب کاروبار بڑھا تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہر نماز میں پہلی صف میں آنے والا ذرا تاخیر ہونے لگی، اب دوسری صف میں آتا. لیکن کہتا ہے کوئی بات نہیں، اتنے فاروں سے تو آگے ہوں نا جو میرے پیچھے، کل تک سب سے آگے تھا آج پہلی صف نہیں دیکھتا، میرے پیچھے بھی تو لوگ ہیں ان سے تو میں پہلے آ رہا ہوں نا، یہ مجلس و محفل میں آنے والے بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ذرا دیر سے آئے لیکن ہمارے بعد بھی تو لوگ آ رہے ہیں. اچھا خیر، اب اور کاروبار میں برکت بڑھی تو 2 سے 3، 3 سے 5، 5 سے 10، یہاں تک کہ آخری صف میں پہنچ گئے. لیکن کیا نماز تو مل رہی ہے نا، جماعت کی نماز مل رہی، مصروفیت اور بڑھی. تو ایک دن پہنچا تو جماعت بھی ختم ہو چکی. پہلے دن تو آدمی کو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا نادم ہوتا ہے، بڑا پشیمان ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی جماعت نہیں چھوٹی، آج نماز جماعت چھوڑ گئی. لیکن پھر شیطان ہے نا جو آہستہ آہستہ بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، ہمیں کنوینس کرتا ہے. جب کوئی نیکی کا کام آپ چھوڑیں اور خود آپ کے اندر سے کوئی کنوینس کر رہا ہو کہ نہیں بھائی یہ کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں، وہ سمجھ لیجیے وہ شیطان، وہ جو آپ کو اندر سے کنوینس کر رہا ہو. یا کوئی گناہ آپ کر لیں اور کوئی آپ کو کنوینس کر رہا ہو اس گناہ کے بارے میں، سمجھ جائیے کہ یہ شیطان. آئینہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھ جائیے کہ وہ شیطان. ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ جماعت ہی تو چھوٹی ہے نا، اصل چیز تو نماز قضا نہ ہونے پائے، وہ تو قضا نہیں ہو رہی. لیکن آج ایسے وقت میں آ گیا تھا کہ لوگ صفوں میں بیٹھے، بزنس آگے بڑھا، تو وہ وقت بھی آنے لگا کہ جب مسجد میں آتا ہے پتا چلا جماعت پڑھے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے،
اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ ہمیشہ آخری وقت میں نماز پڑھتا. جو بہت سارے مومنین فجر کی نماز کے لیے الارم لگاتے ہیں نا, تو یہ نہیں پوچھتے کہ نماز کتنے بجے واجب ہوگی, کہتے قضا کتنے بجے ہوگی, اس سے پانچ منٹ پہلے کا الارم لگاؤ. خیر ان سے تو بہتر ہے نا کہ جن کو اتنی بھی فکر نہیں. اب وہ وقت آ گیا کہ اول وقت کا نمازی اور قضا ہونے کے قریب نماز پڑھتا ہے, لیکن دل کے اطمینان کو مسئلہ شریعت کام آ جاتا. لیکن کب تک, ایک وقت وہ آیا کہ اتنی دیر اس کی بزنس ڈیل ہوئی دکان میں کہ زہر کی نماز قضا ہو گئی, بڑا پچھتایا, بڑا نادم, خدا بندہ میں نے بہت غلط کیا, توبہ کر لیا, اور یہ کہ قضا بھی پڑھی, ایک دو چار دن پھر بالکل وقت میں نماز پڑھنے لگا. اور اس کے بعد پھر وہی بات کہ اللہ بھی تو ہماری مجبوریاں دیکھ رہا ہے, اگر نماز واجب ہے تو بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کا انتظام بھی تو واجب ہے نا, ہم بھی تو کسی نیک اور اچھے کام میں لگے ہیں. ایک وہ وقت آتا ہے کہ ایک ایک کر کے ہر نماز قضا ہوگی. ایک دن پیغمبر نے پلٹ کے دیکھا اور کہا کہ بھائی وہ بہت دنوں سے وہ آدمی نظر نہیں آیا, اس لیے کہ اگر بیمار ہے تو اسلام میں ایک حکم ہے مزاج کرسی کا, چلو مزاج کرسی کرے. کہا نہیں اللہ کے رسول, بیمار تو نہیں ہے ماشاءاللہ, بڑا صحت مند, اور اب تو اور زیادہ پیسہ آتا ہے تو صحت بھی آ جاتی ہے, چنانچہ اللہ کے رسول بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. پیغمبر اس کی حالت سنی اور عین اس موقع پہ خدا کا پیغام نازل ہوا, اے حبیب دیکھا نا, اسی لیے منع کر رہا تھا, یہ جس حالت میں تو اسی میں رہنے دیتے, اس حالت میں تھا جو نماز پڑھ رہا تھا, تم نے اس کے حق میں دعا کی تو آج جماعت کو چھوڑو نماز سے بھی گیا. اور اے حبیب یہ حالت پسند ہے کہ پرانی حالت؟ اگر پرانی حالت پسند ہے تو جا کے اپنا قرضہ لے لے. اور پیغمبر گئے اس کی دکان پہ اور اس سے کہا کہ بھائی ایک قرضہ دیا تھا, اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول یاد ہے, یہ لیجیے اپنا قرضہ واپس, زیادہ بھی لے لیجیے, پیغمبر نے کہا اتنا ہی دے دو, اور وہ لے کر آ گئے. ایک درہم جو نکلا تو باقی کہانی آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ اب نتیجہ یہ ہوا کہ کاروبار سمٹا. اور وقت وہ آ گیا کہ خالی بیٹھا رہتا تو کہا نماز ہی پڑھ لو, اور کوئی کام نہیں ہے تو ایک یہی کام کر لو. اور پھر اور وقت آیا تو کہا جماعت میں شریک ہو جاؤ, اور ایک وقت میں دکان میں تالا لگ گیا تو اب سب سے پہلے پیغمبر کے پیچھے صفحہ اول میں نظر آ رہا. کہا حبیب اسی لیے بعض لوگوں کی دعا ہم قبول نہیں کرتے, تو کچھ دعائیں تو اس لیے قبول نہیں ہوتی, کچھ کے اندر اور مصلحتیں, لیکن ہر وہ دعا جو آپ نے مانگی اور قبول نہیں ہوئی, یہ یاد رکھیں, یہ احسان ہے پروردگار کا, یہ ہمارا حق نہیں بنتا خدا پر, یہ احسان ہے. کہا ہر وہ دعا جو تم نے مانگی اور ہم نے اس کو پورا نہیں کیا, چاہے تمہارے حالات کی وجہ سے چاہے کسی وجہ, قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا, اس کے بدلے میں نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی, دعا ویسٹ کوئی نہیں ہوئی, تمہیں اس کے بدلے پیمنٹ کیا گیا. اور کہا کہ اتنا زیادہ وہ ثواب ملے گا کہ بندہ مومن پکار پکار کے کہے گا کاش اس دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی, اس وقت تو میں رو پیٹ کے وقت گزار لیتا, لیکن آج اتنا ثواب جو مجھے مل رہا تھا, اگر باقی دعائیں بھی قبول نہ ہوتی تو یہ ثواب کتنا زیادہ بڑھ جاتا. یہ پروردگار جب یہ پیغام ہمیں دے رہا, اور ہمارا اور آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس یہ کہ 100 دعائیں مانگتے ہیں تو 90 پوری نہیں ہوتی, تو کہا کہ پریشان نہ ہو, اس کا اجر جمع ہو رہا. اب جب یہ اجر جمع ہونے کے بعد یہ قیامت کا عقیدہ خود بخود ذہن کے اندر بیٹھتا چلا گیا کہ ہے کوئی قیامت جہاں ریوارڈ ملتا ہے, جہاں پہ اجر ملتا ہے, اور دعا کے حوالے سے ہم ذرا اور پریشان ہوں. اور ہم نے کہا کہ دعاؤں میں اتنا اثر نہیں, تو کہا یہ تو بتاؤ دعائیں مانگے کیسی, کس طرح مانگی؟ ہم نے کہا بس ہم پہنچے خدا کے, کہا خدا بندہ میری حاجت پوری کر دو. کہا وسیلہ طلب کیا تھا؟ ہم نے گھبرا کے کہا وسیلے کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں, خدا کی بارگاہ میں بغیر وسیلے کے نہیں آ سکتے ہو, عبادت کرو تو اسے وہاں تک پہنچانے کے لیے وسیلہ ضروری ہے, دعا مانگو تو اسے قبول کرانے کے لیے وسیلہ ضروری ہے. ہم نے کہا وسیلہ کون؟ کہا وسیلہ محمد و آل محمد, بس ایک دعا کے فلسفے میں عقیدہ توحید بھی آ گیا, خدا کی صفات ثبوتی اور سلویہ بھی آ گئی, عقیدہ رسالت بھی آ گیا, عقیدہ قیامت بھی آ گیا, عقیدہ امامت بھی آ گیا. ایک چھوٹی سی عبادت, مختصر سی عبادت, لیکن اس انداز سے. اور غالباً جو کوئی عبادت نہیں کرتا وہ بھی دعا ضرور مانگتا, حتیٰ کافر و دہریہ بھی دعا مانگتا. کافر تو میں نے غلط کہا, کیونکہ کافروں کے پاس خدا کا کنسیپٹ ہوتا ہے, ایسے پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں بھی اللہ یاد آتا, چاہے ان کی ورڈنگ یہ ہوتی جیسے کیمینس کی دعا لکھی ہوتی ہے نا کتابوں میں, جو اللہ کو نہیں مانتا, چاہے خدا میں بڑی پریشانیوں میں پھنس گیا ہوں, اے خدا اگر تو واقعا ہے اس دنیا میں تو میرا یہ مسئلہ حل کر دے, لیکن تو ہے, اگر ہے کنڈیشنل صحیح, مگر یہ دعا وہ لوگ بھی مانگتے ہیں. تو نمازیں ہم اتنی نہیں پڑھتے, روزے ہم اتنے نہیں رکھتے, حج ہم اتنے نہیں کرتے, چیریٹی ہم اتنے نہیں کرتے جتنی دعا, اور دعا کے ذریعے سے یہ سارے عقیدے مسلسل دہرائے جاتے ہیں. اور پھر جب وہ پیغام آ جاتا کہ دعا تو مانگی, یاد رکھو گناہ دعا کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو خود بخود یہ خیال پیدا ہو گئے. وہ بھی یہ حدیث ہم کو سنائی گئی، اگر نہ سنائی جاتی تب بھی، تب بھی ذرا بھی انسان میں شرافت، ذرا بھی شرافت ہو، یہ شرط ہے شرافت، تو وہ کہے گا کہ میں اتنے سالوں اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں اور وہ مجھے دیے جا رہا، مجھے بھی بدلے میں کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جیسے جس دنیا میں آپ رہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز، یہاں تو کتنا زیادہ اس کا رواج، ایک گفٹ دیا ہے تو بدلے میں ضرور آپ کو کوئی گفٹ ملے گا، بدلے میں ضرور تھینک یو کہا جائے گا. وہ حدیث نہ بھی آتی کہ دعا قبول کرانا ہے تو گناہوں کی معافی طلب کرو، ویسے ہی آدمی کے دل میں خیال آتا اتنا میں اس سے مانگ رہا ہوں، کبھی میں نے بھی اس کی کوئی خواہش پوری کی ہے؟ ایسے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ اتنی ہماری خدمت کریں، دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو کوئی تحفہ دیں. یہ میلبرن کی بات نہیں کر رہا، میں باقی علاقے کی بات کر رہا ہوں. ہیں ایسے لوگ، حیران نہ ہو، ہیں ایسے لوگ. یا یہ کہ کوئی آدمی مسلسل آپ کو سروس دے تو کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کو پلٹ کے کچھ کروں. دعا اتنے عرصے خدا سے مانگ رہا ہوں، وہ تھکا بھی نہیں، اس نے دروازہ بند بھی نہیں کیا، اس نے نو بھی نہیں بولا، ہمیں بھی کچھ کہنا ہے کہ نہیں کہنا. وہ خود بخود یہاں سے کردار اور تقوی کی باتیں آتی چلی گئیں. تو ایک مختصر سی دعا، مختصر سی عبادت دعا، لیکن اسلام کے سارے اصول دین کو سمجھا جاتی ہے، اسلام کے سارے فروع دین کو. اور آخری چیز، کسی سائیکٹرسٹ کے پاس جائیے، وہ بھی آپ سے ایک گھنٹے یا پچاس منٹ کے چارج کس بات پہ کرتا ہے؟ جو تھراپی ہوتی ہے ان کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ جو دل میں ہے وہ اگل دو. ہر انسان کو کوئی ایسا سہارا چاہیے جس کے سامنے وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے. اور بعض اوقات آدمی کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ بیوی سے کہتے ہوئے بھی گھبرا جاتا، ذرا سی آدمی کی پوزیشن اونچی اس کو برا لگتا کہ میں کیسے کہیں گے، یہ لوگ کہیں گے، اتنی چھوٹی سی بات بھی پریشان. لیکن دل چاہتا، کبھی رونے کو دل چاہتا ہے، کبھی دل کی بھڑاس نکالنے کو دل چاہتا. چنانچہ سائیکالوجی میں ایک مسئلہ بھی ہے کہ آپ کاغذ قلم اٹھائیے، لکھتے جائیے، لکھتے جائیے، لکھنے کی وجہ سے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا. مگر اسلام نے کہا یہ بیکار ہے، اسے کیا ہوا، خالی دل کی بھڑاس ہی پوری نکلی. تم دعا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کسی سے جو بات نہیں کہہ سکتے وہ اس سے کہہ دو. روتے بھی جا رہا، کسی کے سامنے نہیں رو سکتے وہاں رو دو. جو بات کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ وہاں کہو، تمہارے دل کی بھڑاس بھی نکلے گی. سائیکولوجیکل وہ ڈپریشن اور مختلف قسم کے پرابلم وہ بھی دور ہوں گے، اور تمہیں ثواب الگ مل رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا کنڈیشن کے مطابق ہو تو تمہارا مسئلہ بھی الگ حل ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہاں فیس دو اور پچاس منٹ جا کے ایک سیشن لو کسی سائیکٹرسٹ کے پاس، جس کے نتیجے میں ملے گا کچھ نہیں. یہاں ثواب الگ مل رہا ہے، یہاں دعا کے ذریعے حاجت الگ پوری ہو رہی ہے، اور یہاں پہ یہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج خود بخود ہو رہا ہے. یہی وجہ کہ اسلام دعا کو اتنا اہم بنا دیا کہ غالباً یہ ایک حدیث کافی. آج دعا مخ العبادہ، معصوم نے کہا دعا جو ہے نا یہ تمام عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے، روح. ساری عبادتیں ایک طرف، مگر اس کی روح جو ہے وہ دعا. اگر دعا نہیں کرتے تو نمازیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، روزے قبول نہیں کیے جاتے ہیں، حج شرن صحیح ہو جاتا ہے لیکن تمہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. ہر عبادت کے ساتھ دعا کو رکھا کہ جو عبادت کا مقصد تھا اللہ کو پہچانوانا، یہ دعا کے ذریعے سے. یہاں تک حدیثوں میں کہ نماز بے شک مختصر پڑھو لیکن کوشش کرو دعا تمہاری زیادہ طویل ہو جائے، دعا زیادہ طویل ہو جائے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا، یہ میں ایک موضوع سے ہٹ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دعا جو کرتے ہو نا تو اس کی قبولیت کے کچھ ذریعے بھی ہیں. ایک وسیلہ آپ نے سنا، اس کے علاوہ کچھ جگہ ایسی ہے جہاں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور کچھ وقت ایسے ہیں جس وقت کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اور جس وقت کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے اس میں وہ چیزوں کے نام نہیں لے رہا جو آپ اکثر سنتے ہیں. انشاءاللہ یہ کم سے کم ایک خمسے کا اور صحیح معنوں میں ایک عشرے کا ٹاپک ہے کہ دعا شرائط طریقے، کیوں قبول نہیں ہوتی دعا، کیسے قبول ہوتی ہے دعا. بس یہ آخری دو تین منٹ کا سنیں، ایک بات اور سن لو کہ جہاں جہاں دعا قبول ہوتی اور جس جس موقع میں دعا قبول ہوتی اس کی ایک لسٹ تو آپ کے پاس. کربلا آپ کے ذہن میں آ گیا، ٹھیک آیا، نجف ذہن. لیکن دو چیزیں جو لوگوں کو کم معلوم، ایک میلبرن والوں کے لیے مشکل صحیح لیکن ناممکن نہیں، کہا پہلی دعا والدین کی قبر میں. جس طرح کربلا کی دعا فوراً قبول ہے، وہ تو خدا کا ایک وعدہ حسین سے ہے جو پرسوں کی محفل میں گزرا. لیکن کہا باپ اور ماں کی قبر جہاں پر، وہاں جا کے دعا مانگو، یہ ان جگہوں میں سے ایک جسے مثل مکہ اور مدینہ خدا نے دعا کے قبول ہونے کی جگہ بنایا. اور دوسری چیز کہا نماز کا قنوت، یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کی دعا قبول ہو جاتی. یقینا قنوت میں ایک دعا تو وہ مانگنا چاہیے جو معصومین نے بتائی، کیونکہ الفاظ معصومین کا تو اثر ہی کچھ اور، نہ ہمارے الفاظ میں وہ انداز ہوگا، نہ ہمارے الفاظ میں وہ معرفت خدا ہوگی. وہ تو اسی لیے قنوت میں ایک دعا تو معصوم والی کو، لیکن پھر جو تمہاری حاجتیں جو تڑپتے ہو پریشان ہوتے ہو لوگوں سے، کتنے مومن ایسے ہیں اس مجمع میں، اس مجمع سے مطلب یہ 50-60-100 آدمی نہیں جو یہاں بیٹھے، جہاں بھی مجلس پڑھی جاتی، جنہوں نے امتحان کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ، کبھی قنوت میں دعا مانگی ہو، جبکہ قنوت یہ کہہ کر کہ نماز معراج مومن، کیا مطلب؟ نماز میں مومن اللہ سے ملاقات کرتا، بھائی جس آدمی سے جس آفیسر سے آپ کو کام، اگر خود وہ آپ کو بلا لے آپ اس کے بالکل سامنے بیٹھے ہیں تو یہ تو بہترین موقع ہے کہ ہاتھ بڑھا کے اپلیکیشن اس کے ہاتھ میں تھما دی، اور خالی مثال ہی نہیں حدیث بھی کہ نماز کا قنوت بہترین موقع ہے دعا قبول کروانے، اپنی دعائیں، بیماری کی دعا، اولاد کی دعا، شادی کی دعا، اور جتنی دعائیں، یہاں تک اجازت ہے، اجازت ہے کہ اگر تم سے عربی نہیں بن پا رہی اپنی دعاؤں کی تو اردو میں، فارسی میں، گجراتی میں، پنجابی میں، سندھی میں، اور ان بچوں کے لیے انگلش میں، وہ بھی دعا مانگ سکتے ہو۔ واجب نماز کے قنوت تک میں اجازت ہے، لیکن اس میں اجازت، یعنی کر سکتے ہو، نماز غلط نہیں، اور سنت نماز کے قنوت میں تو بہتر یہی ہے کہ اپنی جو دعائیں ڈائریکٹ اپنے الفاظ، امام کے الفاظ، پہلی دعا ضرور امام کی رکھو، اس لیے کہ ان الفاظ کی شانی کچھ اور، باقی اپنی دعائیں مانگو۔ اور اسی دعا میرے مظلوم آقا سید الساجدین نے اس طرح استعمال کیا کہ جتنا فلسفہ دعا ہے وہ سب سمجھائے۔ صحیفہ کاملہ کی کون سی دعا ایسی جس کا آغاز نہیں ہوتا خدا کی توحید اور خدا کی صفات کے بیان سے؟ دعائے کمیل ایک جھلک، مگر دعائے کمیل کی طرح سے صحیفہ کاملہ کی ہر دعا کو دیکھتے جائیے، اور ساتھ ساتھ کردار سازی کا ذریعہ بنائے، ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ بندہ مومن کیسا ہونا چاہیے۔ صحیفہ کاملہ مشہور ترین دعاؤں میں ہے دعائے مکارم الاخلاق، 23 رمضان کو پڑھی جاتی، کیا ہے اس کے اندر؟ غیبت، حسد، تکبر، چوری، ان سے بچنا، اور نماز، روزہ، اخلاق بہتر بنانا، یہ دعا، دعا کے ذریعے اسلام سکھایا میرے اس مظلوم آقا اور مولا نے، جس کی ولادت کا آج دن ہے، اور یہ ولادت اس اعتبار سے خصوصیت رکھتی کہ جب چوتھے امام کی ولادت ہوئی تھی تو گویا یہ میرے مولا علی کی زندگی کی آخری خوشی تھی، اس لیے کہ یہ پوتا خود علی کی زندگی میں اس دنیا میں آیا تھا، 5 شعبان 37 ہجرہ، میرا مولا اس دنیا میں تھا، اور گرچہ اس زمانے میں کیپیٹل کوفہ تھا لیکن مولا مدینہ آئے ہوئے تھے، جس وقت میرا چوتھا امام دنیا میں آ رہا، جو اپنے دادا ہی کے پیغام دعا کو آگے بڑھا رہا، دعا کے حوالے سے دعائے کمیل ہمارے ہاں مولا کی دیوی دعا، اسی کو آگے بڑھا کے صحیفہ کاملہ بنایا۔ یہ وہ پوتا جو اس اعتبار سے بھی اپنے دادا سے بڑا سملر، کہ اگر دادا کا نام علی ہے تو اس پوتے کا نام بھی علی ہے، اور اس اعتبار سے بھی ایک خصوصیت کہ چوتھے امام کی ولادت کا انتظام جو پروردگار نے کیا تھا اس میں مولا کا ایک بہت ہی اہم حصہ تھا، گرچہ ہر باپ اپنے بیٹے کی شادی کراتا لیکن یہاں تو خاص ایک اہتمام ہوا تھا، یہ چوتھا امام۔ اور ایک تیسری نسبت بھی، اشدہ کا معجزہ یہ ہمیں مولا کی زندگی میں نظر آیا یا سجاد کی زندگی میں نظر آیا، یہ بھی میں ذرا اس کی تفصیل بتاتا ہوں، وقت مجھے ذرا پریشان کیے دے رہا ہے، لیکن اب کیا کروں، 5-7 منٹ آپ حضرات ذرا تاخیر سے بیٹھ سکتے ہیں، آئے بھی تو آپ تاخیر سے ہیں۔ اچھا خیر، تو خلاصہ یہ، کون چوتھا امام؟ یہ وہ چوتھا امام کہ جب قرآن نے امام مظلوم کی دعا کوٹ کی تو خصوصیت کے ساتھ آخری دعا یہ رکھی، کیا دعا تھی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے والد انسان سے کہا کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کر، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں اس کے حمل کے زمانے میں بھی غمگین تھی اور ولادت کے موقع پہ بھی غمگین تھی، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، 30 مہینے اس کا حمل اور دودھ پینے کی مدت، فَإِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، جب یہ طاقتور ہوا، مکمل ہوا اور 40 سال کا ہوا، قَالَ، تو اس نے دعا مانگی۔ انبیاء کی دعائیں تو قرآن میں جگہ جگہ، یہ معصوم میں سے سرکار امام مظلوم کی خصوصی دعا، رب اعذنی، اے خدا یہ توفیق عطا فرما کہ انا اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے دی، وعلی والدی، اور ان نعمتوں پر جو تو نے اس طرح میرے والدین کو عطا کی کہ قیامت تک جب یہ تذکرہ ہوگا نعمت کسی کس کو دی گئی، صراط الذین انعمت علیہم، خدا بندہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، تو پہلا نام علی کا آئے گا ان نعمتوں کا. شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وعامل صالحا ترضاه، ایسا ایک عمل کرتا جاؤں دنیا میں دنیا چھوڑنے سے پہلے کہ تو راضی ہو جائے. واہ اصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد اور ذریت میں صالح پیدا کر. یہ مظلوم آقا کی وہ دعا کہ جس دعا کا نتیجہ کیا تھا، امام اولاد امام حسین میں معصوم جو قرآن کی اصطلاح میں صالح کہلاتا، صرف میرا چوتھا امام تھا. یا دوسرے انداز سے دیکھیں کہ یہ دعا کرنے کے بعد جو پہلی اولاد پیدا ہوئی تھی وہ چوتھے امام سے. علی اکبر بعد میں ہیں، علی اصغر بعد میں ہیں، عبداللہ بعد میں ہیں، فاطمہ کبرا بعد میں ہیں، فاطمہ صغرا بعد میں ہیں، فاطمہ سکینہ بعد میں ہیں. تو یہ دعا کے بعد پہلی اولاد، تو یہ امام مظلوم کی خصوصی دعا ہے سید الساجدین کے لیے. اور پھر یہ دعا مانگ کر دعا کے دو اصول بتائے. وہ اگرچہ ٹاپک مکمل ہو چکا لیکن آیت کا ترجمہ کرنے کی اجازت تو دیجئے. جو آپ تو کہیں گے مولانا ویسے ہم دیں کہ نہ دیں، آپ کو تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کچھ انداز خطابت کا بھی ہوتا. انی تبتو الیک، خدا بندہ یہ دعائیں تو میں مانگ رہا ہوں لیکن تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے. وہی اللہم اغفر لی ذنوب التي تعبث الدعاء، توبہ کرتے ہوئے دعا مانگ رہا ہوں، یہ دعا کا ایک اصول. وانی من المسلمین، اور میں تیرا ہر حکم ماننے والا ہوں، تو اس کے بعد دعا کر رہا ہوں. تو اس طرح دعا ون وے ٹریفک نہیں ہوتی کہ ایسا لگے کہ جیسے ہم غلام خدا آقا نہیں، ہم آقا اور خدا غلام، یہ کر دے وہ کر دے وہ کر دے وہ کر دے، تمہیں کیا کرنا، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں خالی زبانی باتیں کرنا. یہ انداز تو آقائی کا ہوتا ہے نا. تو وہ دعا جو امام مظلوم کے قرآن میں آئی چوتھے امام کے لیے، اس میں بھی فلسفہ دعا کے دو اصول آ گئے. انی تبتو الیک و انی من المسلمین، جو اب تک ہوا اس پر توبہ کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ آج سے تیرے ہر حکم کو ماننے والا اور تسلیم کرنے والا ہوں. مگر اس سے جسٹ بیفور کیا دعا تھی، مجھے ایک اولاد معصوم چاہیے. وہ اولاد معصوم چوتھے امام کی شکل میں 5 شعبان کو آئی. آج اگرچہ 4 شعبان ہے لیکن دن اختتام کو پہنچ رہا، 5 شعبان 50 شعبان. اور ایک عجیب واقعہ، چوتھے امام کی ولادت اس اعتبار سے بڑا عجیب واقعہ کہ اس ولادت کے اندر پیغمبر اسلام کا انوالومنٹ، اس ولادت کے پورے واقعے کے اندر جو پوری ہسٹری، شہزادی فاطمہ کا انوالومنٹ، یہ دو شخصیتیں وہ جو بہت پہلے اس دنیا سے جا چکی ہیں. مولا کائنات کا انوالومنٹ ہے، امام حسین کا انوالومنٹ ہے، ایک عجیب انداز سے. خسر یعنی دادا اور پوتے کا، باپ اور بیٹے کا جو رشتہ اس کے علاوہ، وہ کیسے؟ جناب شہر بانو چوتھے امام کی والدہ، وہ والدہ جو ایران کے آخری بادشاہ کی بیٹی ہے، اور ایران کا وہ آخری بادشاہ خراسان کے علاقے میں مارا گیا. خراسان وہ علاقہ جس میں آج کا افغانستان اور اس زمانے اور آج کے مشہد کا علاقہ شامل، لیکن اس کا کیپیٹل مدائن تھا، وہاں پہ اس کی بیٹیاں رہتی ہیں. واقعہ بہت مشہور ہے لیکن اس کے بغیر ولادت کی محفل مکمل نہیں ہو سکتی. اسلامی لشکر نے اٹیک کیا، عبداللہ ابن عامر برادران اہل سنت کی روایت ہے کہ ان کا زمانہ تھا، یعنی وہ لشکر کے سپہ سالار تھے. جریس مولا کائنات کے صحابی، یہ شیعہ روایت ہے، شیخ مفید نے اپنی کتاب میں لکھی. یعنی ایک جملہ اور سن لیجئے، جناب شہر بانو گرفتار ہو کے مدینے آئی امام حسین سے شادی. اختلاف اس بات پر ہے کہ واقعہ کس زمانے کا، اگرچہ شہرت اس بات کو ہی کہ حضرت عمر یا حضرت عثمان کے زمانے کا واقعہ، اور شبلی نعمانی نے الفاروق میں ایک ہیڈنگ ڈالی ہے کہ حضرت عمر کے احسانات آل محمد پر، اس میں یہ واقعہ بھی لکھا کہ چونکہ سلسلہ امامت آگے بڑھا چوتھے امام سے اور ان کی والدہ کنیز بن کر حضرت عمر کے زمانے میں آئیں، انہوں نے شادی کروائی امام حسین سے، تو یہ ایک احسان تھا ان کا آل محمد پر. لیکن جو صحیح روایت ہے جس کے پوری تحقیق ہے، جس کے سارے ہسٹوریکل پروف، وہ یہی ہے کہ مولا کائنات کی اپنی خلافت تھی جب یہ علاقہ فتح ہوا اور جناب شہر بانو مدینے لائی گئیں. بہرحال دشمنان اہل بیت کا ایک طریقہ یہ بھی کہ جہاں شادیوں کا مسئلہ آتا ہے نا، اس کے اندر وہ بہت زیادہ دخل دیا کرتے ہیں، عجیب عجیب روایتیں بناتے ہیں. کبھی وہ حضرت ام کلثوم کی شادی کسی سے کروا دی، کبھی مولا کائنات کی شادی ابو جہل کی بیٹی سے ایک روایت بنا دی، کبھی جناب شہر بانو کی شادی کے اندر دخل دیا، پتہ نہیں کیا مسئلہ. شادی کے مسئلے پہ ان کو بہت زیادہ پیٹ میں مروڑ سا اٹھتا ہے. یہ دشمنان اہل بیت کی ساری روایتیں سے متعلق بنائی. جناب سید الساجدین کی ولادت ہوئی 37 یا 38 ہجرا میں، اور اگر یہ واقعہ حضرت عمر کے زمانے کا ہے تو تو ان کا تو انتقال 25 ہجری میں ہو چکا تھا. یہ بہت ہی خلاف عقل بات ہے کہ 11 سال پہلے شادی ہوئی اور اس کے بعد اس انداز سے اولاد ہوئی ہو. یہ میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں, بلکہ اگر ہم اس روایت کو مان بھی لیں تو وہ روایت تو بڑی عجیب بن جاتی ہے, وہ تو توہین بن جاتی ہے حضرت عمر کی, جس کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. اس لیے کہ اصل روایت یہ کہ جس وقت جناب شہر بانو گرفتار کر کے مدینے میں لائی گئی, جو خود شبلی نے لکھا, تو مدینے کے سارے لوگ ایک مرتبہ گھیراؤ کرنے لگے. عربوں کے لیے بہت بڑی بات کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران کی طاقت مانی جاتی تھی, اس کی شہزادی آئی, اور بڑی طاقت کے علاوہ عربوں کو ہمیشہ سے یہ تھا کہ ایرانی عجمی ہیں, گونگے ہیں, ہمارے سامنے کوئی ان کی پوزیشن نہیں ہے, ان کی شہزادی آئی. چنانچہ سب لوگ آ گئے اور حضرت عمر نے کہا کہ بھائی میں یہ مال غنیمت کی کنیزیں بیچنا چاہتا ہوں, کون خریدے گا؟ مولا کائنات جلال کے عالم میں بڑے اس روایت میں بھی یہ جملہ, اور کہا خبردار یہ قدم نہ اٹھانا, اس لیے کہ شہزادیاں گرفتار ہو جانے کے بعد بھی کنیزیں بنا کے نہیں بیچی جاتی ہیں. جو ان کی شرافت ہے, جو ان کا حسب نصب ہے, اس کے اعتبار سے ان کے ساتھ سلوک ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا کہ کنیز بن کے آئیں گے, کنیز ہے مال غنیمت کی, کون ان سے شادی کرے گا؟ کہا میرا بیٹا حسین شادی کرے گا. جو اصل روایت نہیں ہے, جو بعد کی روایت ہے اس میں بھی یہ جملے, اور ہمارے یہاں شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اصل روایت لکھی کہ جناب شہر بانو مولا کے زمانے میں مدینے لائی گئی, مدینے کے سارے مسلمان آ گئے مولا کے چاروں طرف, کہا کہ یہ اسلام کا حکم ہے کہ مال غنیمت میں پکڑی جانے والی عورتیں کنیز ہوتی, تو اس کنیز میں کس کا حصہ ہوگا؟ جلال میں آ گئے مولا, یہ جملے تو کامن, اور کہا خبردار آئندہ یہ بات زبان پہ نہ لانا. انسان کی ایک عزت ہے, اور جو جیسے گھرانے سے آتا ہے اس کے مطابق, گرفتار ہونے کے بعد بھی اس کے مطابق ہی سلوک کیا جائے گا. یہ شہزادیاں, تم میں سے کوئی ان کے لائق و قابل نہیں. تو لوگوں نے کہا مولا پھر ان کی شادی کس سے ہوگی؟ کہا یہ خود فیصلہ کریں گے, یہ خود فیصلہ کریں گے. یہ کہے کہ جناب شہر بانو کوئی اجازت؟ کہا بیٹی تم شہزادی, ایک محترم گھرانے سے تعلق, چاہے وہ کافر گھرانا صحیح, دشمن اسلام گھرانا صحیح, لیکن قابل احترام گھرانا تمہاری مرضی. مجمع بہت زیادہ, جس کو خبر ملتی جاتی تھی وہ دوڑا دوڑا چلا رہا, اور اس سارے مجمع میں ایک مرتبہ شہر بانو آگے بڑھی اور امام حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا, کہا کہ میں تو ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. مولا کائنات نے یہ شادی کروائی. اور یہاں ضمناً ایک بات کہہ دوں جو کبھی تفصیل بعد میں آئے گی, دو بہنیں آئی تھیں, جناب شہر بانو اور جناب گیہان بانو. گیہان بانو نے جناب محمد ابن ابی بکر کا انتخاب کیا تھا. چنانچہ محمد ابن ابی بکر اور امام حسین اردو محاورے کے اعتبار سے ہمزل, غالباً اس کو گجراتی میں بھی ساڑھو کہتے ہیں اور اردو میں بھی کہیں کہیں یہ لفظ استعمال ہوتا, تو ان اہل بیت نہ ہو جائے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. دونوں سگی بہنیں, ایک اس گھر میں گئی ایک اس گھر. یہی وجہ کہ جب چھٹے امام کا نسب لیا جاتا تو کہا جاتا ہے کہ چھٹے امام کی والدہ حضرت ابو بکر کے خاندان سے تھی. نہیں, وہ محمد ابن ابی بکر کی اولاد میں سے تھی جو جناب گیہان بانو کے نتیجے میں پیدا ہوئی. باقی تفصیل بعد میں, اب ذرا آپ چکرا جائیں گے, اس لیے کہ رشتہ داریاں عورتیں تو سمجھ لیتی ہیں, مردوں کی سمجھ میں نہیں آتا, اور آسٹریلین مردوں کی سمجھ میں تو سگے رشتے بھی نہیں آتے ہیں, یہ تو ذرا دور کے رشتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ جناب شہر بانو اور گیہان بانو دو بہنیں آئیں تھیں, ایک کی شادی امام حسین سے ہوئی, ایک کی شادی محمد ابن ابی بکر سے ہوئی. محمد ابن ابی بکر سے جو شادی ہوئی تو اس کے نتیجے میں گیہان بانو سے قاسم پیدا ہوئی. قاسم کی بیٹی ام فروا تھی, جن کی شادی پانچویں امام سے ہوئی تو چھٹے امام پیدا ہوئے. اور شہر بانو کی شادی امام مظلوم سے ہوئی, اس کے نتیجے میں میرا چوتھا امام 5 شعبان کو اس دنیا میں آیا. مگر بعد جب کسی نے جناب شہر بانو سے سوال کیا, یہ عرض کر دوں کہ جناب شہر بانو اس دنیا میں زیادہ زندہ نہ رہی, 5 شعبان کو چوتھے امام کی ولادت ہوئی. روایت یہ ہے کہ ود ان 10 ڈیز جناب شہر بانو کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے یہاں اردو مرثیوں میں جو بانو آتا ہے وہ شہر بانو نہیں, عرب میں ہر عورت کو بانو کہا جاتا, ہر قابل احترام عورت کو بانو کہا جاتا. جناب شہر بانو کے انتقال کے موقع پر ان کی جتنی کنیزیں تھیں سب کو امام حسین نے آزاد کر دیا. ان میں سے ایک کنیز ہندہ تھی جو بعد میں یزید کے محل میں پہنچی, ایک کنیز شیرین تھی جو عراق اور شام کی سرحد پر ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی, اور ایک وہ کنیز تھی جس نے آزادی سے انکار کر کے چوتھے امام کے بچپنے میں ان کی خدمت انجام دی. خیر, شہر بانو سے سوال کیا گیا کہ اتنے سارے لوگ وہاں کھڑے تھے سارا مجمع, اور آپ شہزادی سے قیدی بن کے آئیں, اس حالت میں تو آدمی کو سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی, تو آپ اتنے بڑے مجمع میں امام حسین کا انتخاب کس نے کیا؟ کیا کسی نے بتایا تھا کہ یہ حسین؟ کیا کسی طرح سے پتا چلا تھا کہ یہ علی کا بیٹا؟ کہا کہ ہاں, میں تو اچھی طرح پہچانتی ہوں. آپ کیسے پہچانتی؟ اس سے پہلے تو ساری زندگی آپ کی اپنے کافر باپ کے محل میں گزری ہے. یس جرد کہا سنو, میں اپنے باپ کے محل میں تھی, اور لشکر اسلام کے اٹیک کرنے سے پہلے کا واقعہ کہ ایک رات کو خواب میں اللہ کا رسول آیا اور اپنے ساتھ میرے ان شوہر کو لے کے آئے, میں کسی کو نہیں جانتی, اپنا تعارف کرائے, اپنے نواسے کا تعارف کرائے اور مجھ سے یہ کہا کہ میں اپنے اس نواسے کے لیے تیرا رشتہ لے کے آیا ہوں. رسول اللہ کسی کے گھر کے دروازے پہ جا رہے ہیں, یہ شہر بانوں کی عظمت ہے, یہ شہر بانوں کی بلندی ہے, کہا میں رشتہ لے کے آیا ہوں. ایک مرتبہ اس پہلے تو اپنا انٹروڈکشن کرایا, میں فوراً راضی ہو گئی, مگر اس کے بعد ایک غم نے مجھ کو گھیرے میں لے لیا. کئی دن گزر گئے, دوبارہ خواب میں نہ رسول اللہ نظر آئے نہ میرا وہ شوہر نظر آیا کہ جس کے رشتے پہ میں نے ہاں کہی تھی. یہاں تک کہ ایک رات کو ایک محترم خاتون میرے خواب میں آئی جو جناب عباس کی ولادت سے ریلیٹڈ واقعہ, اس سے پہلے یہ چوتھے امام کے حوالے سے آیا, اپنا تعارف کرایا, نہ فاطمہ تو بنت محمد, میں اس محمد کی بیٹی فاطمہ جو میرے بیٹے کا رشتہ لا چکا. میں نے روتے ہوئے کہا کہ شہزادی جب میں اس رشتے پہ ہاں کہہ چکی, اللہ کا رسول یہ نکاح پڑھا چکا, نکاح بھی رسول نے پڑھایا, تو آخر میرا شوہر میرے خواب میں کیوں نہیں آتا؟ کہا بھی ایک چیز رہ گئی, تجھے کلمہ اسلام پڑھنا. میں بے چین ہو گئے, میں نے کہا جلدی سے مجھے کلمہ اسلام پڑھائی. شہزادی نے کلمہ اسلام پڑھایا اور کہا اب میرا بیٹا کل سے تیرے خواب میں آئے گا. یہاں تک کہ روزانہ میں زیارت کیا کرتی, ایک رات ایسی آئی کہ میرے شوہر انہی امام مظلوم نے مجھ سے کہا کہ کل اسلامی لشکر تیرے شہر میں پہنچ رہا اور تیرے محل پہ اٹیک کرے گا. تیرا بابا کوئی راستہ نہیں ہے, اس لیے مجھے تہخانہ بنایا جاتا ہے, ٹنل بنائی جاتی ہے بادشاہوں کے محل میں ان کے بھاگنے کے لیے, اس سے وہ اپنے خاندان کو لے کے فرار اختیار کرے گا. بار بار تجھے بلائے گا کہ چلو دیر ہو رہی, اس کے ساتھ نہ جانا, مجبور ہو کر وہ اکیلا چلا جائے گا اور اپنے خاندان کی دیگر عورتوں کو لے گا. لیکن گھبرانا نہیں, مسلمان جب قبضہ کریں گے اس محل پر تو پھر تجھے گرفتار کیا جائے گا. کچھ دن مشکلات کے ہیں قید کے, لیکن یہ ذریعہ اور طریقہ بنے گا میرے مجھ تک آنے کا. میرا شوہر خواب جو خبر دے گیا سارے واقعات اسی طرح پیش آئے. اگلی صبح پتا چلا کہ اسلامی لشکر جو ہماری روایت کے مطابق مولا کے صحابی جریس کی قیادت میں تھا, اس نے محل پہ حملہ کی. باپ بار بار پیغام بھیج رہا ہے کہ بیٹی جلدی کر, وقت نہیں ہے, یہ کسی وقت بھی محل میں داخل ہونا چاہتے ہیں, اور میں مختلف بہانے کر کے اتنا ٹال رہی ہوں کہ پھر آخر جب اپنی موت نظر آنے لگی تو میرا باپ باقی عورتوں کو لے کے چلا, صرف میں اور میری بہن جیحان رہ گئے. تھوڑی دیر بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا اور ہمیں وہاں سے گرفتار کیا گیا. ایک چھوٹا سا مسئلہ اس لیے کہ ہندوستان اور پاکستان دشمنان اہل بیت کا ایک طریقہ کار یہ, خصوصاً محمود احمد عباسی نے جو امروہے کی سرزمین سے دشمنی اہل بیت کو بہت تیزی سے پھیلایا اور کراچی کے لیاقت آباد میں واصل جہنم ہوا, تو اس نے باقاعدہ ایک کتاب لکھ دی اس ٹاپک پر کہ یہ معصوم سلسلہ چوتھے امام سے چلا, ان کی ماں کنیز, اسلام میں کنیز اسے کہتے ہیں, جو میدان جنگ سے گرفتار کی جائے لیکن جو عورت والنٹیئر ہی اپنی گرفتاری پیش کرے وہ ویسے کنیز ہوتی بھی نہیں ہے. یہاں پہ باقی سارا خاندان چلا گیا, وہ ٹنل تھی باہر جانے کی, لوگ بچ کے نکل بھی گئے, جناب شہر بانو نے خود رضاکارانہ یا والنٹیئر ہی اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا, تو یہ تو اکارڈنگ ٹو فقہ و شریعت کنیز بھی نہیں ہے. خیر میں مدینے آئی, اتنے سارے مجمع میں پریشان تو تھی لیکن تلاش کر رہی تھی اپنے اس شوہر کو جو خواب کے اندر مجھے ساری تفصیل بتا چکا, اور جیسے ہی وہ چہرہ نظر آیا میں نے تیزی سے آگے بڑھ کے ہاتھ رکھا. پھر مولائے کائنات نے, وہ خواب کا نکاح تھا, مولائے کائنات نے اسی نکاح کو ریپیٹ کیا. یاد کیجیے شہزادی فاطمہ کے بھی دو نکاح پڑھے گئے تھے, آسمان پر پروردگار نے ملائکہ کی محفل کے بیچ میں ایک نکاح پڑھا تھا, زمین پر مسجد النبوی میں پیغمبر نے اصحاب کے درمیان ایک نکاح پڑھا تھا, جناب شہر بانوں کے بھی دو نکاح پڑھے گئے, ایک خواب میں اللہ کے رسول پڑھ کے گیا تھا اور ایک شہر مدینہ کی مسجد میں مولا متقیان یہ نکاح پڑھ رہے ہیں. اور اس نکاح کے نتیجے میں ایک سال کے اندر آج کی تاریخ آ گئی کہ جس تاریخ کو پروردگار نے وہ بیٹا عطا کیا کہ جب میرے مولا کو اطلاع ملی, پرسوں آپ سن رہے تھے کہ حسین کی ولادت کی خبر پیغمبر کے پاس گئی تو نانا نے آ کے گود میں اٹھایا, اور چوتھے امام کی ولادت کی خبر دادا کے پاس گئی, دادا نے آ کے بچے کو گود میں اٹھایا, چہرہ دیکھا اور وہ جملہ کہا جو اکثر ہم جناب عباس کے حوالے سے سنتے ہیں, لیکن پہلی مرتبہ یہ جملہ چوتھے امام کے لیے کہا کہ یہ ہر اعتبار سے میرا شبیہ، اس لیے خدا نے اپنے نام سے میرا نام رکھا، میں اپنے نام سے اپنے اس پوتے کا نام رکھتا ہوں، وہ خداوند علی ہے تو یہ امام علی بنے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے پوتے کا نام بھی علی رکھتا ہوں، اور انہی علی زین العابدین اپنی ساری زندگی جس انداز سے اپنے دادا کے کمالات کا مظاہرہ کیا، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بنا کے بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہمیں اتنی زیادہ مشابہت نظر آ رہی ہے ان دو دادا اور پوتے کے درمیان، جن میں سے دونوں کا نام علی، دونوں کا نام علی، اور ایک چھوٹا سا واقعہ یہ کہ لقب زین العابدین کب پڑا؟ لقب زین العابدین میدان کربلا کا لقب نہیں ہے، یہ بعد میں ملا، سید الساجدین کہا جاتا ہے کربلا کے شام غریبہ کے سجدے کا نتیجہ، اور زین العابدین میرا یہ آقا اور مولا حالت نماز میں کہ ایک مرتبہ شیطان اشدہا بن کے آتا، بس یہیں پہ میں محفل کو ختم کر رہا ہوں، آج تقریباً میں نے ایک گھنٹے اور سوا گھنٹے کے بیچ میں بات مکمل کر لی، بہت ساری چیزوں کو جمع کرتے ہوئے، ایک مرتبہ شیطان اشدہا بن کے آتا اور عبادت کے درمیان چوتھے امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو منہ میں لے کر جو اشدہے کا انداز ہے اس طریقے سے چباتا ہے اور تکلیف پہنچاتا، مگر چوتھے امام نے اس طرف توجہ تو کیا دی، پتہ بھی نہ چلا، کیونکہ حالت نماز میں جو دادا کی شان ہے کہ پاؤں سے تیر نکالو تو پتہ نہ چلے گا، وہی پوتے کی شان، ایک مرتبہ وہ شیطان، اس سے زیادہ ایکسپیرینس آدمی اس دنیا میں اور کوئی نہیں، اس کو آدمی تو میں ویسے ہی کہہ گیا آدم کی اولاد کہاں ہے، آدم سے تو سارا جھگڑا تھا اس کا، اس سے زیادہ ایکسپیرینس گہرے آدمی اس دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے کہ کب سے آج تک کے عبادت گزاروں کو دیکھا، وہ گھبرا کے بھاگا اور یہ کہتا ہوا بھاگا کہ میں نے سینکڑوں عابد دیکھے، ایسا عابد کوئی نہیں دیکھا، اور عین اس موقع پہ ایک ندائے غیبی آئی، انت زین العابدین، جتنے عبادت گزار ہوئے زمین پہ گزرے ہوں تو ان سب کی زینت، ان سب کا سردار، ایک بار اشدہ وہاں آیا تھا، یہاں کوئی اشدہ نہیں آیا، اشدہ وہاں آیا تھا اور اس طرح سے پاؤں کے انگوٹھے کو چبا رہا، عجیب مشابہت، یاد کیجئے گا آدم کو بہکانے کے لیے شیطان اشرہ بن کے آیا تھا، وہ سیب ویب کے واقعے میں شیطان کا سانپ بننا ہے، اے شیطان تو نے اشدہے کی شکل کیوں اختیار کی، کہا چونکہ تمام انسانوں کے دادا کو میں سانپ بن کے بہکا چکا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ واقعا وہ میری بات میں آ گئے، چلے گناہ کی حد تک نہ صحیح ترکی اولا کی حد تک، تو میں نے سوچا کہ بہکانے کا یہ بہترین طریقہ ہے، جب دادا میرے اشدہے والی شکل سے گھبرا جاتا ہے تو یقیناً اس کی اولاد بھی گھبرائے گی، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ آدم ہونا اور ہے، فخر آدم ہونا اور ہے، میں سوال کروں گا اے میرے چوتھے امام یہ اشدہا آیا، اشدہا جس کا خالی نام سن کے لوگوں کے چہرے جو ہیں اتر جاتے ہیں، اور جسے دیکھ کے لوگ گھبرا کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ اسی انداز سے مصروف عبادت رہے تو وہی جواب دیں گے جو فاطمہ بنت اسد کے لیے ذاکرین پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ کہیں گے کہ کسی فرار کی اولاد ہوتا تو میں فرار اختیار کرتا، حیدر کرار کا بیٹا کبھی فرار اختیار نہیں کرتا، حیدر کرار کا بیٹا ہے، غیر فرار کا بیٹا ہے، اشدہا آ جائے کہ اشدہے کا باپ، وہ خود بھاگیں گے، خود فرار اختیار کریں گے، اور اشدہا بھی عجیب چیز جس کے ذریعے پروردگار عالم کبھی یہ بتاتا ہے کہ یہ ایمان کا کرائیٹیریا اور ایمان کی پہچان ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ سورہ قصص قرآن کریم 28 نمبر کا سورہ، اس میں تفصیل سے آیا کہ اپنی قوم سے حضرت موسیٰ ڈرے، گمراہ نہ ہو جائے، بہک نہ جائے، لیکن جب فرعون کے دربار میں اشدہا پھینکا تو ذرا سا خوف پیدا نہ ہوا، سارا دربار ڈر رہا، جو حجت خدا ہوتا ہے، جو معصوم ہوتا، کبھی اس کے دل میں اشدہے کا ڈر نہیں آتا، اور عجیب انداز سے پروردگار نے بتایا کہ دیکھو ایک غار، اس غار میں حجت خدا بھی ہے اور ایک غیر حجت خدا بھی ہے، آتا ایک ہی اشدہا ہے، لیکن جو معصوم نمائندہ ہوتا ہے وہ اشدہے کو دیکھ کے نہ گھبرایا نہ پریشان ہوا، اور جو دوسرا ہے وہ گریہ کر رہا ہے اور رو رہا ہے، پتا چل جاتا ہے کہ اشدہے کے ذریعے سے امتحان ہوتا ہے، معصوم کون ہے، خدا کا بنایا کون ہے، بندوں کا بنایا کون ہے، اور میرا مولا، بلکہ اسی جملے پہ آج کی محفل ختم کر رہا، اور میرا مولا تعالیٰ سید و ساجدین کہے گا کہ میرے دادا نے میرا نام یہ کہہ کے علی رکھا کہ میں علی ہوں, اسے بھی علی بناتا ہوں. تو میرا دادا جس وقت گہوارے میں تھا اور اژدہا آیا تھا تو دادا نے کلہ چیر کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے, جس کا دادا اژدہے کے ٹکڑے کر دے وہ کیسے اژدہے سے ڈرے گا. مگر یہ بھی بتا دیا کہ اژدہے سے نہیں ڈرے تو مصروف عبادت رہے, زین العابدین بنا, سید الساجدین بنا. اے ہمارے شیعہ اور اے ہمارے ماننے والے, جب ہمارا تذکرہ کرنا تو کبھی عبادت کو اور سجدے کو فراموش نہ کرنا. پروردگارا جناب شہربانوں کے گھر میں ایک ہی خوشی ہوئی, چوتھے امام کی, نہ کوئی اور سگی بہن تھی نہ کوئی سگا بھائی, ایک ہی خوشی. پروردگارا میرا مولا اتنا خوش ہے. لیکن آج کی تقریر دعا تھی, دعا تو ہم یہ سمجھ کے بھی مانتے ہیں کہ جو ساری کائنات سے بے نیاز علی ہے, جب وہ کسی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دے تو وہ کتنا بلند ہوگا. اور آج کی دوسری مناسبت چوتھے امام کے حالات, اے پروردگار یہ کیسا خوش قسمت اور عظیم بچہ ہے جس کی ولادت سے علی اتنے خوش اور مسرور نظر آ رہے ہیں. اس چوتھے امام کا واسطہ کہ جن کی والدہ مظلوم آقا کا نکاح اللہ کے رسول نے پڑھائے اور رشتہ لے جا کے پڑھا, جنہیں جن کی والدہ کو شہزادی فاطمہ نے آ کے بشارت دی, ایسی عظیم ماں کی اس عظیم ترین بیٹے کی ولادت کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں صاحبان ایمان ہیں, خاص طور پر اس محفل میں جو مومنین اور مومنات پورے ہفتے کی تھکن کے بعد بھی آئے ہیں, ان کو ہر آفت, ہر مصیبت, ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤں. خدا بندہ مصائب کربلا میں سید الساجدین کے اس صبر کا واسطہ, اپنے احکامات کے سامنے راضی رہنے اور صبر کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرماؤ. اور اژدہے کے دیکھنے کے باوجود میرے مولا کی نماز سے لے کر شام غریبہ 72 لاشوں کے درمیانی سجدے کا واسطہ ہمیں اپنے آقا اور مولا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے عبادت پروردگار کی توفیق بھی عطا فرما. خداوندہ حلال مشکلات, مشکل کشائے کائنات کے اس بیٹے کا واسطہ جس کا نام بھی وہی ہے, مومنین کی ساری حاجتیں پوری کر دے, خصوصاً روزگار اور اولاد سے متعلقہ صاحبان ایمان کو اور آج کی محفل کے شرکا کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما, اور ان تمام خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک آخری دعا تھی جو میں درمیان میں عام طور پر پڑھتا ہوں اور آخری دعا میں ہمیشہ ظہور کی کرتا ہوں, لیکن چونکہ اس دعا کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا ہے. برادر محترم شبیر بھائی کے رشتے دار رمضان علی بھاورانی اس وقت انتہائی علیل ہیں, ان کے حوالے سے بھی ایک التماس سے دعا آئی. اور یہ کہ کل یا پرسوں, کل ہی جو واقعہ پی آئی اے کے جہاز کا تھا, تو آج مجھے ایک ای میل آیا کسی مومن کا, اگرچہ بعد میں اس واقعے کو بدلا گیا آپ کے علم میں ہوگا, یہ پی آئی اے کی فلائٹ کراچی سے جا رہی تھی کہ ایک مرتبہ امریکن ہوائی جہازوں نے ان کو وارننگ دی کہ وار زون میں آ گئے ہو, ہم اس پہ میزائل مارنے والے ہیں, ود ان سیکنڈ یہاں سے نکلنا. تو بڑی گھبراہٹ میں وہ جہاز وہاں سے چلا, جس کے نتیجے میں اسے ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی دبئی میں, اور 21 کی خبر اخبارات کی ہے, لیکن شاید جس سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. تو ایک ای میل آیا ہے کہ اس میں اپنے کوئی برادر محترم بھی, اور کہا گیا کہ ان کی حالت ذرا کریٹیکل ہے, تو یہ جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے یہ جو مومن اس واقعے میں ہیں, خاص دعا تو شبیر بھائی کے حوالے سے آئی تھی کہ جو رمضان علی بھاورانی اور ہمارے محترم بزرگ سلطان رضوی صاحب اور ان کی اہلیہ اور دیگر جتنے بیمار مومنین اور مومنات, خداوندہ آج کی ولادت اس معصوم کی ہے جن کا لقب بھی بیمار کربلا, کربلا کا نام سنے ان کا نام سنے بیماری ذہن میں آتی ہے, خداوندہ بیماری اور بیمار کربلا کا واسطہ جن جن کے لیے آج التماع سے دعا کی گئی انہیں اور ہر بیمار مومن اور مومنہ کو شفاء کلی عطا فرما. ایک اعلان سن لیجیے آئندہ دفعہ کے لیے, ہمارے برادر محترم عمران کیشوانی صاحب کے والد مرحوم ناصر حسین کیشوانی صاحب کے ایصال ثواب اور برسی کی مجلس آئندہ اتوار کے درس میں رکھی گئی ہے. پرانا اعلان درس کا تھا لیکن اب برادر محترم ناصر کیشوانی صاحب کے والد کی برسی کی مجلس آ گئی, گرچہ ان کا انتقال 3 شعبان کو ہوا تھا لیکن وہ محفل کی تاریخ ہوتی ہے. تو آئندہ اتوار مرحوم ناصر حسین کیشوانی کے اصال ثواب کی مجلس کے لیے آئیے گا, جاتے جاتے تحفہ تو دے کے جائیے آل محمد کو, بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد.